वबरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम इंशाल्लाह पारे के आगाज की आयतें सुनते
हैं।
جزاک خیر، آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس کو چند جملوں میں دہرا لیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے آغاز میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی صورت میں یہ قرآن ہمارے سامنے کھول دیا اور ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ اگر ہدایت ملے گی تو اسی کتاب سے ملے گی۔ اس کے بعد تین گروہوں کا تذکرہ، متقین، منافقین اور کفار۔ پھر اس کے بعد انسانیت کے نام رب کا پہلا پیغام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بندگی کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ایک رکوع میں تعلق باللہ، تعلق بالرسول اور کتاب کے ساتھ تعلق کی بات کر کے ایمان بالآخرہ کی بات کی، جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ اس کے بعد پہلا انسان، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق، اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ تخلیق آدم کا مقصد صرف تسبیح اور تقدیس بیان کرنا نہیں ہے بلکہ تسخیر کائنات کا کام کرے گا۔ انسان دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھے گا، دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرے گا۔ اگر خلافت چاہیے صرف تو پھر تو دنیا کے علوم بھی کافی ہیں. جیسے آج ہم دنیا میں ویسٹرن کنٹریز کو دیکھتے ہیں, بہت سارے ملک ایسے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے کے باوجود بھی بہت کامیاب ہیں, اس لیے کہ وہ دنیا کی ترقی کے کام میں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں, محنت کرتے ہیں, سنجیدہ ہیں. لیکن پارے کے آخر میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے امامت کی بات پڑھی تھی. تو امامت کے لیے روحانی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے پارے کا خلاصہ کیا تھا کہ اے امت مسلمہ, اگر تم دنیا میں ابھرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ابراہیم علیہ السلام جیسی خود سپردگی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ لبیک کہنے کی عادت ڈالنی ہوگی. پھر دوسرے پارے کے آغاز میں امت کی تبدیلی کا منظر دیکھا. قبلے کی تبدیلی اصل میں ایک امت کی تبدیلی کا اعلان تھا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان کا مقصد حیات بتا دیا کہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور ہم سب کو یہ بات بتا دی کہ تم نے اگر اس دنیا میں آ کر اپنی ذاتی اصلاح کے بعد انسانیت کو رب سے نہ جوڑا تو تم بھی نہیں بچو گے. جیسے جسم میں آکسیجن ہوتی ہے نا, جسم کا ہر عضو کام کرنا چھوڑ دے لیکن دل کو آکسیجن ملتی رہے تو انسان نہیں مرتا. لیکن صرف ایک لمحے کے لیے آپ آکسیجن کی سپلائی روک دیں تو دم گھٹ جاتا ہے. بالکل یہی ہے امت مسلمہ اس دنیا میں آکسیجن کی طرح ہے. جب یہ اپنا کام کرتی ہے ساری دنیا میں امن اور چین ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہے. جیسے صفائی والی کمپنی ہڑتال کر دے تو صاف ستھرا شہر بھی چند دن میں بہت ہی گندگی کا نمونہ پیش کرتا ہے. امت مسلمہ کا کام کیا تھا کہ اس نے انسانیت کو برائیوں سے پاک کر کے رب سے جوڑنا تھا. جب تک یہ کرتے رہے دنیا میں امن اور چین رہا, جب کرنا چھوڑا آہستہ آہستہ کر کے آج تو یہ حال ہو گیا کہ رشتوں کی تمیز تک مٹ گئی. تو پورے پارے میں ہم نے وہ سارے کام پڑھے تھے جس پہ آج مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے, جس میں ہم نے اقسام بر میں نیکی کی مختلف قسموں کو دیکھا اور باقی چیزوں کو. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس تیسرے پارے میں ہمارے لیے کیا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارا تیسرا پارا شروع ہو گیا بلکہ سورت بقرہ کا تیسرا حصہ بھی شروع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سورت ہے اور اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں, اور اس حصے میں اب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور مالی امور میں چار ممکنہ اقسام, جس میں انشاءاللہ جہاں آیت آئے گی تو آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے کیا بتاتی ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب آپ اور میں پورے دین پہ عمل کریں گے دنیا میں پوری عزت پائیں گے, اللہ کے حکم سے اس دنیا میں ہمارے لیے پوری رہنمائی ہوگی. لیکن جب ہم کچھ لیں گے اور کچھ چھوڑیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اور اس پارے کا مین تھیم جس کو میں نے آپ نے آج سمجھنا ہے تاکہ ہم آگے جائیں, اور وہ کیا ہے, اختلاف ورسز مخالفت. آپ دیکھ رہے ہیں تلک الرسل سے آیت شروع ہو رہی ہے. پچھلے پارے کی ذرا آخری آیت دیکھیے کیا تھی, دوسرے پارے کے آخر میں کیا کہا, انک لمن المرسلین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں. اور ساتھ ہی فرما دیا, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے. تو یہاں کچھ رسولوں کی بات ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا سمجھیے, کیونکہ پارے کا تھیم کیا ہے, اختلاف برداشت کرنا ہے, مخالفت میں نہیں بدلنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک سنت ہے, اس نے ہر چیز میں ورائٹی پیدا کی ہے. مثلا بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن کوہ طور کو اسی طرح احد پہاڑ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. پھل بھی بہت سے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آم کے پھل کو بہت اہمیت حاصل ہے. اسی طرح اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو چنا. پہلے دور میں یہ چناؤ نبوت کی بنیاد پہ ہوتا تھا. اس کے بعد کے دور میں جب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہوا تو آئمہ کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی, اللہ نے ان سے یہ کام لیا اور آج تک اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو بھیجتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ میری امت کے علماء وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. تو ہر دور میں کچھ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا, انہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا. ہوا کیا, اس دور کے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا, اللہ سے جڑ گئے, اللہ سے فائدہ لیا, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ دیا. لیکن بعد والے لوگوں نے ان لوگوں کی شخصیات کو اتنا اجاگر کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں, یہ تو بات پیچھے پڑ گئی, لیکن آپس میں لڑنے لگے. آج بھی اگر آپ اور میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت یاد کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے. آپ نوٹ کریں, ڈے 1 سے اس موضوع پہ ضرور بات ہو رہی ہے. پہلے پارے میں مسجدوں کی ویرانی کا سبب فرقہ واریت تھا, دوسرے پارے میں بھی قبلے کی تبدیلی کے ضمن میں کہا کہ کیوں جھگڑتے ہو, اللہ تو ایک ہی ہے. آج تو پارے کا بالکل آغاز اسی سے ہے کہ شخصیت پرستی میں نہ پڑو. ہر بندہ کسی سے تو فائدہ اٹھاتا ہے. اگر میں آج آپ سے یہاں بات کر رہی ہوں تو میں نے بھی تو کسی سے فائدہ لیا نا, ایک سے لیا یا سینکڑوں سے لیا, یہ میرا نصیب ہے, یا میں نے دسیوں سے لیا یا بیسیوں سے لیا. اسی طرح کوئی آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہے, آپ کا کام کیا ہے؟ وہ جو بات کہتا ہے نا, اس پہ غور کیجئے, اور اس بات کو سننے کے بعد اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے, قرآن کی محبت ہے, اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے, تو بس یہی مقصد ہے. لیکن عمل میں کوئی تبدیلی نہ دکھے اور کہنے والے کے گنگاتے پھریں آپ, اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں, کوئی استاد خوش نہیں ہوگا. بس یہی ہے اس چیز کا سبق. اگلا انشاءاللہ نسلوں کی حفاظت ہے, وہ ہم سورۃ آل عمران کے آغاز میں بات کریں گے. آئیے ترجمے کو شروع کرتے ہیں. آپ سب اپنے مصحف پہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات واتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن منهم ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود کلام ہوا, جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا؟ کون تھے وہ؟ آدم. سب سے پہلے حضرت آدم, قرآن میں لفظ ہے یا آدم, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور تیسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا. کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دے دیے, مثلا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے, اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو کیا سبق سیکھا؟ شخصیتوں میں نہ پڑھو. میرا استاد اچھا پڑھاتا ہے, میرے گروہ کا مسلک کا امام بہت اچھا ہے, ہماری مسجد کے امام بہت اچھے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں. دیکھیے, انسانوں کو دبا دیں اور انسانوں کے رب کو اوپر کر دیں گے, اختلاف ختم ہوگا. آج ہماری امت جن فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, اس میں سے تقریباً ہر فرقے کی نسبت کسی نام سے ہے, یا کسی شخصیت کا نام ہے, یا کسی جگہ کا نام ہے. ان سب کو ایک دم عزت کے ساتھ پیچھے کر کے کہیے, ہوا سماکم المسلمین. انٹرو سے سن رہے ہیں کہ اللہ نے میرا آپ کا نام مسلمان رکھا, مسلمان لفظ پہ سب مطمئن ہوں گے, لیکن کوئی ایک فرقے کے نام پہ, کوئی دوسرے پہ, کوئی اپنے فرقے کی قربانی نہیں دے گا. تو ہمارا نام تو مسلمان ہے, جو جدھر لگا ہوا اس کو لگا رہنے دیجئے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت مت پھیلائیے. اور یہاں میں دینی رہنماؤں کی بھی بات کروں گی، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی جزا تو اللہ انہی کو دے گا. حقیقت میں یہ بہت بڑا آنر ہے آج کے دور میں کسی کو اللہ کی طرف بلانا، لیکن ذرا سی اپنی آوازوں کو دبا لیں، آوازوں میں نرمی لائیں. دوسرے فرقے، دوسرے مسلک کے امام کی اور مبلغ کی بات کرتے ہوئے آپ کے دل میں محبت اور زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے. دلوں کو پھاڑنے والی بحثیں کر کے بیچارے عوام کو لڑانا یہ درست نہیں ہے. جو بھی اختلافات ہیں اس کو علمی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. علم دیجئے لوگوں کو، یہ قرآن آپ کو مجھے ساری باتیں سکھائے گا. اس لیے آپ کبھی بھی اس موضوع پہ کوئی اختلافی بات مجھ سے نہیں سنیں گے، اس لیے کہ یہ میرا کام ہی نہیں، یہ میری شان ہی نہیں، یہ میرا مقام ہی نہیں. ہمیں تو وہ باتیں کرنی ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ اب تمہیں بتاؤں کیا کرنا ہے. آیت 254 شروع ہو رہی ہے، ذرا سا اس آیت کا ترجمہ سنیں پھر بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پوچھئے خود سے، اللہ نے آپ کو پکارا ہے اور میں مطمئن ہوں، سن رہی ہوں، غیر محسوس طریقے سے نکل جانی چاہیے منہ سے آواز، جی اللہ جی. دیکھیں نا، آپ کا نام کوئی لے تو دور بیٹھ کے بھی نہیں آپ کہتے جی، کیا کہا، کس کو بلایا. تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتے، صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، لوگوں تمہارے رب نے تمہیں پکارا ہے. تو دل دماغ کو حاضر کر کے سنو. سامنے قرآن کھلا ہو اور نظریں ادھر ادھر ہوں، دل میں کچھ اور ارادے، خواہشات اور سوچیں، فکریں، تو دیٹ مین یہ شرک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے نا، اسی طرح اللہ کی کتاب بھی شرک سے پاک ہے. میرے لیے بھی یہی سبق ہے، آپ کے لیے بھی. باہر سے تو سب خاموش ہے ماشاءاللہ، کوئی بھی نہیں بول رہا، اندر کو بھی، اندر کے سب بٹن بند کر کے آیا کریں. سوچیں، فکریں، غم، بیماریاں، دکھ، اتنی پیاری کتاب سننے بیٹھے ہیں. پھر انشاءاللہ عادت ہوگی ہر بات پہ لبیک کہنے کی. تو کیا حکم آ رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہاں سے اب مالی معاملات کا تذکرہ. اگر آپ تفصیل سے سورت بقرہ کی تفسیر سنیں کبھی، تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سورت کا رب سمجھ آتا ہے. ہر قسم کا ایشو، ہر مسئلہ موضوع اس سورت میں آ گیا. اب یہاں سے آگے تقریباً آخری رکوع تک مالی امور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مال خرچ کرنے کی دعوت جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے. اس سے ڈیٹ اوپر چلی گئی تو یہ چیک کیش نہیں ہوگا. اللہ نے مال دیا، قیامت کے دن یہ مال لے لے کے پھرو گے، کوئی قبول نہیں کرے گا. میرا حال ایک سال سے زائد ہو گیا یا اس کے قریب، انڈیا میں 5 روپے کا یا 500 کا یا 5,000، بس مجھے 5 کا فکر یاد ہے، ساتھی مدد کر سکتے ہیں میری، ایک نوٹ بند ہوا تھا، اور گورنمنٹ نے شاید کچھ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے سڈنلی اناؤنس کیا کچھ دن کے اندر آپ نے یہ نوٹ چینج کروانے ورنہ ختم ہو گئے. یقین کریں وہ بکھلاہٹیں ہم تک بھی پہنچی لوگوں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج یہ نوٹ ہے، چند دن کے بعد 1,000 کا نوٹ انہوں نے لکھا ہے. آج یہ نوٹ ہے، 3 دن 4 دن کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا. بڑی گھبراہٹ ہوئی لوگوں کو، ذرا سوچئے تو صحیح. وہاں تو صرف ایک نوٹ کے ساتھ ہوا، ہم سب کے ساتھ بھی قیامت کے دن ہر نوٹ کے ساتھ یہی ہوگا. آج سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، کتنے دین کے مصارف ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کیوں، سارا میں ہی کیوں. اور ہمارے اپنے خاندانوں میں کتنے غریب غربا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کریں، اب ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے، آپ کو جو مجھے مال ملا وہ اللہ نے دیا. یہاں مال دینے کی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم باؤنڈ ہونے کی بات ہے. مشکل لگتا ہے، کیوں دوں، میرا ہے، تو آگے دیکھیے گا آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروائیں گے کہ دیکھو کس کے راستے میں دے رہے ہو. کیونکہ دیکھیے جب بڑے بندے کو دینا ہوتا ہے نا تو بڑا ہی نوٹ نکلتا ہے. بڑا ہم سے بھی ذرا کوئی چار ہاتھ اوپر ہو نا تو اس کو چیز دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں. اپنے برابر کو ہو سکتا ہے ٹھیک دے دے، اپنے سے نیچے والے کو تو دیتے ہوئے 10 دفعہ بندہ سوچتا ہے. اللہ کے راستے میں مال دینا، صرف مال نہیں، وقت، صحت، جوانی، سکلز، اللہ ہر چیز کی قدر کرتا ہے. صرف اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں بہت بڑی ہستی کو دے رہا ہوں. ہائی بیڈر، بیڈ لوگ لگاتے ہیں، ان کاروبار میں مال لگاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ایک لگائیں گے تو 4 آئیں گے، 2 لگائیں گے تو 8 آئیں گے، 16 لگائیں گے تو اس سے بھی ڈبل سے ڈبل آ جائیں گے. تو جب بندے کو اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر وہی بات کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودے بازی کر لیتا ہے نا تو پھر وہی ایفس اینڈ برڈس میں نہیں پڑتا. کیوں؟ اچھا سوچ لوں، کوئی مشکل تو نہیں آ جائے گی، اپنی تو کوئی ضرورت نہیں. نہیں، اس کے بعد اگلی چند آیتوں میں ہم طاغوت دیکھیں گے جو اللہ کے راستے میں مال دینے سے روکتے ہیں، اور پھر آگے 3 عملی مثالیں ہیں. پھر اس کے بعد صدقہ دینے کی رغبت پہ 2-3 رکوع میں بات ہوگی. مال کے خرچ کی بہترین صورت صدقہ دو، اور صدقہ ہر نیکی ہی صدقہ ہے. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے بدترین صورت سود، اور تیسرا ایک بیچ کا راستہ، صدقہ کوئی دیتا نہیں، سود لینا نہیں، تو پھر تیسری صورت ہے کہ قرض لے لو. اب قرض کوئی دیتا نہیں، ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ پتہ نہیں واپس دیں گے نہیں، تو پھر چوتھی صورت گروی رکھ لو، رہن پہ رکھ لو. یہ 4 چیزیں ہم پڑھیں گے. آئیے اب ہم آیت الکرسی کو دیکھتے ہیں، اور آیت الکرسی سے پہلے ایک حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے وہ الفاظ جو عبی بن کعب کی زبان سے ہم تک پہنچے، خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا، اور جب 2-3 بار کے بعد آپ نے پوچھنے پہ بتایا کہ آیت الکرسی، تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھینک مارا ایسے ہی جیسے خوش ہو کے کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست کہا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو. یہ مسلم کی روایت ہے کتاب الصلات میں. اسی طرح ایک روایت نسائی میں آتی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے اور جنت کے بیچ میں موت کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوگی. تو لہٰذا آیت الکرسی بڑی پیاری صورت آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہی ہوں گے. ذرا دیکھیے اس میں کیا بات ہے، اس کو سن کر شیطان کیوں بھاگ جاتا ہے. ابو ہریرہ کی روایت بھی آپ نے سنی ہوگی، مال غنیمت کی چوری سے اس ایک آیت کے پڑھنے نے روک لیا شیطان کو. تو ذرا سا شعور سے پڑھیے گا اور پھر دیکھیے اس میں کیا کچھ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اسی کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. ایک آیت ہے، طویل ترین نہیں ہے، وہ بھی آج ہی کے بارے میں آئے گی آیت دین، لیکن عظیم ترین آیت ہے. کیوں؟ تقریباً 15 سے 20 اور اگر چاہیں تو 25 بھی اللہ کے نام اور اس کے صفات اس ایک آیت میں، 10 جملے ہیں پورے اس میں. اور اگر آپ 30ویں پاروں کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس سے ریلیٹ کریں نا تو صرف اس ایک آیت میں تقریباً 3 صورتوں کا حجم ہے. پوری آیت الکرسی اللہ کے ناموں اور اس کی صفات سے بھری ہوئی ہے. اللہ کا نام ایک دفعہ زندگی میں آ جائے اس کے بعد برکتیں سمٹ جاتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، کہاں پھر اگر اللہ کے اتنے نام ہوں. آپ اور میں اس آیت کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہوں گے, صبح و شام کی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہوں گے, اور اسی طرح سے رات کو بستر پہ جاتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں. آج رات جب اس کو پڑھیں, اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پہ غور کیجیے گا. ہے کوئی شرک کی گنجائش؟ ہے کوئی مایوسی کی گنجائش؟ ہے کوئی ہماری زندگی میں اندھیرے رہنے والی گنجائش اگر ہمیں صرف اس ایک آیت کا ترجمہ ہی سمجھ آ جائے؟ لیکن ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے, ہم پہاڑوں کی طرح دعائیں پڑھتے ہیں, عادتاً اذکار کرتے ہیں. کیسے پڑھیں گے آیت الکرسی؟ اللہ, پھر سوچئے اللہ کون ہوتا ہے؟ لا الہ, الہ کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ چھ چیزیں, لا خالق الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا رازق الا اللہ. ایک ایک لفظ میں معنی ہے. الحی زندگی دیتا ہے, القیوم ہے. غور کریں, تدبر کریں, پھر انشاءاللہ آپ کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اچھا وہ سوتا ہی نہیں تو پھر میں اس کے لیے کتنا جاگتی ہوں؟ ہم اپنے آپ کو پوچھیں, اللہ کے دین کے لیے جاگنا پڑ جائے, کتنا رحم کھاتے ہیں خود پہ, اور سوتا کیوں نہیں؟ تاکہ ہماری حفاظت ہو. آپ دیکھیے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کو اگر اونگ بھی آ جائے نا تو پوری گاڑی الٹ سکتی ہے. یہ کائنات کا نظام چلانے والی ہستی, جب وہ ہمارے لیے نہیں سوتا تو ہمیں بھی اپنی کچھ نیند اس کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. سوچیے ذرا, یہ ہو میں سے پہچانے کسی کو, کیا کچھ اس کا؟ آپ کہیں گے پہاڑ, دریا, سورج, چاند, ستارے, لیکن ہم ایک چھوٹی سی ایسی مکھی کے سر کی نوک سے بھی چھوٹی چیز کو بھول جاتے ہیں لہو میں, اور وہ کیا؟ آئی ایم, میں. اور یہ کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. آپ لہو میں اپنا نام لکھیں, میں اللہ کی ہوں. پھر خود سے پوچھیں, کیا میں اللہ کی ہوں؟ اللہ ہی اکبر. ہم تو بہت ساروں کے بننے کے بعد جب کچھ وقت بچ جائے تو پھر وہ تھوڑا بہت اللہ کے بندے ہیں. پورے اللہ کے بن کے دیکھیے, سارا کچھ آپ کے نام ہو جائے گا. جیسے ایک شادی کیا ہوتی ہے, بیوی مرد کی ہر چیز کی مالک بنتی ہے, وہ تو انسانی تعلق ہے نا. اگر آپ اللہ کے بن جائیں گے نا تو سارا کچھ آپ کا ہو جائے گا. اور پھر ایک اور فائدہ بھی ہوگا اس غور و فکر کا, اور وہ یہ کہ لوگوں کی بڑائی دل سے نکل جائے گی. ذرا کسی کی بڑی گاڑی دیکھے تو کیسے آنکھیں کھلتی ہیں, ذرا بڑے سے گھر میں دیکھے یہ آپ کا گھر ہے, کتنا مروب ہوتے ہیں. کوئی بھی خوبصورت, ہم خواتین تو کسی کا اچھا جوڑا ہی دیکھ لیں تو اس کے سحر میں مبتلا, کسی کا زیور, کسی کی چاندی, کسی کے برتن, تو پھر اللہ سے کتنے مروب ہیں, یہ سوچیے گا. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس دورے قرآن میں اور کچھ بھی نہ ہو نا, ہمارے دلوں پہ اللہ کا روب آ جائے. مروبیت کیا ہوتی ہے؟ روب آنا. متاثر ہو جائیں, امپریس ہو جائیں, باقی کام آسان ہو جائیں گے. کیونکہ جب کسی کے آگے آپ جھکتے ہیں تو پھر نماز روزہ تو بڑی بات ہی نہیں رہتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شفاعت کی بات ہے, جس رب کے ہاتھ میں آپ کی میری آخرت کے فیصلے ہیں, آپ نے میں نے اس کو کتنا یاد رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کے ہر حکم پر عمل کر سکیں. اس کی وسعتوں کو ہم اپنے لفظوں میں نہیں سمیٹ سکتے. تو لہٰذا بغیر کہے ایک پیغام ہے کہ اس کے راستے میں کچھ دینا پڑ جائے تو پریشان نہ ہو, بہت بڑی ہستی ہے. دیکھیں دنیا میں دیکھیں, کسی امیر یا کسی بڑے شخص کو کچھ دیتے ہیں نا تو وہ پلٹا ہی دیتا, وہ بھی پھر اسے زیادہ ہی دیتا. تو آپ اور میں اگر آج چھوٹی چھوٹی زندگی کی قربانی اللہ کے لیے دے دیں گے نا تو اس کا بہت بڑا جواب آئے گا انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھیے گا, لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں, صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ دی گئی. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا, اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا. دیکھیے ہم دنیا میں بہت سارے سہاروں پہ اعتبار کرتے ہیں. ماں باپ، شوہر، پھر بڑھاپے میں بچے، اور کبھی اگر لوٹا دیے جائیں تو بھائی بہن، سارے سہارے جھوٹے ہیں. آج تک کس کس پہ آپ نے تکیہ کیا، اور کون کون نہ آپ کو بیچ منجھدھار میں چھوڑ کے چلا گیا؟ کیونکہ کلو من علی خافان، ہر رشتہ چھوڑ جاتا ہے. جو ہیں آج وہ چھوڑ جائیں گے، یا وہ ہمیں چھوڑیں گے، یا ہم ان کو چھوڑ جائیں گے. ایک ہستی کسی کو نہیں چھوڑتی، اور وہ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تھام لو. اور دیکھیے، اس آیت کو ہم سے زیادہ غیر مسلم جانتے ہیں، لا اکراہ فی الدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو کچھ لوگ ایسے تھے وہاں انصار کے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو یہود اور نصارہ کے اثر میں دے دیا تھا، بلکہ منتیں مانتے تھے. کبھی کوئی کام نہ ہوتا، کہتے اپنے بچے کو یہودی بنا دیں گے، کام ہو جائے. ہو گیا. اب جب اسلام آیا، ماں باپ کو سمجھ آئی، قرآن کی خوبصورتی نظر آئی، تو دل میں خیال آیا کہ اپنی اولادوں کو زبردستی اسلام پہ لے کر آئیں، تو یہ آیت اتر گئی، نہیں، لا اکراہ فی الدین. یہاں پھر میں اپنی یوتھ سے بات کروں گی. بس دفعہ ماں باپ کی بات بری لگتی ہے، وہ نماز کے لیے کہیں تو اچھا نہیں لگتا، وہ کچھ پابندیاں لگائیں تو بہت ہی بوجھل لگتے ہیں. تو اس آیت میں اس کا جواب ہے، اللہ سے ایک دعا کریں، اے اللہ ہمارا دل خود ہی نیکیوں کو چاہنے لگے. زبردستی کی نمازیں تو ٹکرے ہی ہوتی ہیں. آج آپ زبردستی کریں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ، آپ گھر میں نہیں ہوں گے اور بھی مستیاں کریں گے. اندر کی تبدیلی باہر کی تبدیلی سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے، تو کبھی دین میں زبردستی نہیں. ابھی شاید پہ ایک کوشچن ہے کہ پھر جو غیر مسلم ہے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے یا منوایا جائے. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بار بار ہم پڑھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، دیٹس اٹ. آج میرا آپ کا کام کیا ہے؟ دین کی دعوت دیں، نمبر ایک. اپنے رویے سے دین کی خوبصورتی بتائیں. آپ کے ذاتی معاملات کو اگر کلوزلی کوئی آبزرو کرتا ہے تو وہ کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں. جیسے کسی اسکول میں جو مسلمس نے کھولا امریکہ میں، تو غیر مسلم اپنے بچے بھیجنے لگ گئے، کیا کہہ کر؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے اسکول کے بچے مہذب بہت ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ اچھے ہی لوگ ہوں گے. یہ گواہیاں بن جائیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد حق باطل بتا کر چھوڑ دیجئے، کیونکہ زبردستی کا سودا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، دل کرتا ہے ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت کے راستے پہ لے چلیں، زبان سے کلمہ کہلوا لیں. یہ دعا کریں کہ ہمارے رویوں سے اس کا دل اتنا پگھل جائے کہ خود بخود اس کی زبان پہ آ جائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی مضبوط سہارے کو تھامنے والا بنا دے جو کبھی نہ ٹوٹے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یا آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی پیاری بات ہے. ابھی پیچھے بات ہوئی نا کہ مجبور نہیں کرنا کسی کو، تو یہاں اللہ کی دوستیوں کی بھی بات ہے. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کسی میں خیر دیکھتا ہے نا، تو اس کو حق بات سنواتا ہے اور حق منوا بھی لیتا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں میں نہیں رکھتا، کفر کے، شرک کے، حب دنیا کے. کچھ لوگ اندر سے بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار مواقع دیتا ہے اور وہ بدل جاتے ہیں. مثلا سب سے بڑی بات، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی کفر پہ تھے، لیکن ایک دفعہ خیر آئی. کیسے پھوٹی؟ اور خاص طور پہ عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام سے اسلام کو عزت دے دے. آپ نے دونوں کے لیے دعا مانگی. اللہ کے نبی کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر بن خطاب. کیوں؟ عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو ہدایت کیوں نصیب نہ ہوئی؟ اس نے خود نہیں چاہی. تو لکھ لیں ایک بات, جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے آپ کو کبھی کوئی نہیں دے سکتا. یہ پانی میرے سامنے رکھا ہے, میں نہیں چاہوں گی نا, آپ میرے اوپر ڈال دیں گے, میرے کپڑے بھیگ جائیں گے, میرے حلق میں نہیں جائے گا. بس اپنے اندر طلب پیدا کریں, 3 سیکنڈ تک خاموش رہتے ہیں, اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے حق دکھا دے. اللہ حق دکھایا تو اس پہ چلا دے, چلنے کی توفیق دی ہے تو استقامت دے دے, اور مرتے دم تک مجھے اس ہدایت پہ رکھنا. اب یہاں سے آگے 3 واقعات ایک اسٹریچ میں پڑھوں گی. ہر ایک کے اندر کچھ شک کے اندھیرے ہوتے ہیں, کہیں کچھ کہیں کچھ, اس کا جواب ہے. فرمایا, الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے, اور اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دی تھی, اس لیے یعنی دولت اتنی مل گئی کہ خود کو رب سمجھنے لگا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, تو اس نے جواب دیا, زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اچھا, اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اسے ذرا مغرب سے نکالنا. یہ سن کر وہ منکر حق حیران رہ گیا, مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دکھایا کرتا. نمرود کا قصہ ہے. یاد رکھیے, جب اپنی بڑائی اور تکبر اندر ہوتا ہے نا, تو حق بات سمجھ بھی آ جائے انسان نہیں مانتا. ہدایت کی چمک دکھی تھی لیکن اپنی ذات کی بڑائی نے بات سمجھنے نہ دی. ایک اور شخص, یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا, یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے, اسے اللہ کس طرح زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی رخ قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا, بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا, 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا, تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں, اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا تو پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے, اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بس جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جاؤں گا, ہوتا ہے ایک خیال دل میں آتا ہے کہ مریں گے تو پھر تو ہم ختم ہوں گے, قبروں میں گئے, پرانی ہڈیاں ہو گئیں. تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے, 100 سال بھی کوئی مرا رہے تو جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو اسے عمل میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے, یقین رکھیے کہ جو قبروں میں گئے وہ اٹھائے جائیں گے. ذرا سا اپنی قبر کو سوچیں, ایک دن ہم اس آزاد فضا میں نہیں ہوں گے. آج تو ذرا سا تکیہ بھی منہ پہ آ جائے تو دم گھٹنے لگتا, اپنے ہی کلوزٹ میں بند ہو جائیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے. اس دن کیا ہوگا جب ایک قبر میں بند کیے جائیں گے؟ ایمان لانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ, قبر بھی روشن ہو جائے گی, موت سے بھی ڈر نہیں لگے گا, کیونکہ موت تو ایک راستہ ہے اللہ سے ملاقات کا. اب ایک تیسرا واقعہ, اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا, کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا, ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا, اچھا, تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار, وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے. اب یہاں سے آپ کی باتیں ہو رہی ہیں, جو اپنا وقت, اپنا مال, اپنی ایفرٹس اللہ کے راستے میں لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مال کی, اس وقت کی, اور اس قربانی کی قدر کتنی کرتا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اسے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے نہیں نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ اللہ کے راستے میں دینا، اس کو ایک بیج سے سمجھیے گا۔ آپ دیکھیے کہ کسان فصل لینا چاہتا ہے نا، سب سے پہلے بیج دیکھا جائے گا، اچھی قسم کا ہوگا زیادہ فصل آئے گی، دوسری بات زمین زرخیز ہو، تیسری بات زمین پہ محنت کی جائے، کھیتی باڑی، چوتھی چیز پانی، پانی دیا جائے، اور پانچویں چیز سورج کی روشنی۔ یہ پانچ چیزیں جمع ہو جائیں تو فصل بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ آپ اور میں اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں اور کسی کو بھی دیتے ہیں، یہاں فی سبیل اللہ لفظ کو بھی سمجھیے گا۔ سبل کہتے ہیں رسی کو، فی سبیل اللہ وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ سے بندہ کب جڑتا؟ کوئی تعلق بنتا؟ اللہ کی کتاب پڑھ کے۔ اس وقت بھی میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آخر یہ کسی کے کرنے سے ہوا نا۔ یہ سب لوگ جو وقت، مال، جان لگا کر اس وقت میری آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ کوئی کم سمجھدار لوگ ہیں؟ یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ نفع کا سودا کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہیں اس کی مثال، سارے گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا آج اس سامان کی دنیا میں تو کوئی اتنی قدر ہو نہ ہو، اللہ کے ہاں بہت قدر ہے۔ تو لہٰذا جب ایک انسان اللہ کے راستے میں دے تو خوش دلی سے دے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب فصل اگتی ہے نا تو ایک خطرہ ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ کیڑا پڑ جائے گا۔ بارش آئی، بجلی آئی، کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ تو یہاں وہ چند چیزیں پڑھ لیں آپ نے، میں نے، کہ دینے کے بعد جتلاؤ نہیں، دکھ نہ دو۔ اگر ماسیوں کو 4 پیسے دے ہی دیے زیادہ تو بعد میں تانے دینے ضروری ہے؟ کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر دی تو اب دوسروں کو بتانا کوئی ضروری ہے؟ یاد رکھیے، دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے، یا اگلے کی بے عزتی کر دی، کچھ بھی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم نہیں دے سکتے، اگلا مانگ رہا ہے ہمارے پاس ہے نہیں، یا ہے تو دینا نہیں چاہتے، تو کیا کرو؟ ایک میٹھا بول یا کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردباری اس کی صفت ہے۔ کیا کہو بابا کو؟ بابا معاف کرو، کہتے ہیں نا۔ یعنی نہیں دے سکتے تو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم فقیر کو کچھ دے نہیں سکتے نا تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ دے گا۔ کیوں؟ ذرا سوچئے، آپ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں معاف کرو بابا اللہ دے گا، وہ کہتے ہیں اس کا دل دکھا ہوا ہے، تم نے نہیں دیا۔ ایسے میں تم اللہ کی بات کرو گے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے خلاف کچھ بول دے کہ مجھے نہیں دیتا۔ تو کیا پتا چلا؟ کوئی مانگے دے سکتے، دے دے، نہیں دے سکتے میٹھی بات کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، گڑ نہ دو، آگے گڑ کی سی بات تو کر دو۔ زبان شیری مل گیری، بعض دفعہ ہم پیسے دے بھی دیتے ہیں لیکن اتنی بے عزتی کرتے ہیں اگلے بندے کی کہ وہ بےچارہ خون کے آنسو روک لے کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ نرم بات کریں، چھڑکیے نہیں، ڈانٹیے نہیں۔ اب ایک سوال ہے، فقیروں کو کیا دیں؟ سارا وقت ہی مانگتے ہیں، جیب میں ٹافیاں رکھیں، بچوں کو دے دیا کریں، کوئی فروٹ رکھ لیں، گھر میں بچا کھانا ہے، پانی کی بوتلیں، آج کل گرمی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے 4-6 چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پانی ڈال لیں، کھانے پینے کی چیزیں دے دیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ان کو 100-100 کے 200-200 کے نوٹ ہی دے دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں دینے سے جس کے بعد ان کو وقتی طور پہ فائدہ ہو، آپ کو خوشی بھی بہت ہوگی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ دیا ہوا ضائع کب ہوتا ہے؟ فرمایا، اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کم ہی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ کیا پتا چلا؟ ریاکاری, دکھاوا, شو آف, دوسروں کو پتا چل جائے کہ میں دے رہا ہوں, تصویریں کھچا کھچا کے. غریب عورتوں کو مشینیں دیں, ٹی وی میں خبریں بھی دے دیں ساتھ. یاد رکھیے, صدقہ تو ہر حال میں ہی اچھا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں نا, کوئی غریب ہے اور نفل صدقہ ہے, تو چھپا کے دیں, کیونکہ آپ کے دل میں عجب نہیں آئے گا, بڑائی کا احساس نہیں آئے گا, اور جس کو دے رہے ہیں اس کی بے عزتی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کے برعکس اگر آپ فرض دے رہے ہیں, مثلا زکات دے رہے ہیں, آپ دکھا کے دے سکتے ہیں. آپ جب دیں گے, ہو سکتا ہے آپ کی دوست کو بھی یاد آ جائے, ارے یہ زکات دینی تھی. جیسے اب رمضان آنے والا ہے, اکثر لوگ پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکات دیں گے, پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دکھا کے دیں. اور دوسری بات ہے, کسی فرد کو دیا تو چھپا کے دیں, کیونکہ اس کی بے عزتی ہے, لیکن کسی اجتماعی کام میں دیا, علم کی نشر و اشاعت میں دیا, کسی مدرسے کو دیا, مسجد کو دیا, کسی بھی ہاسپٹل میں دیا, تو دکھا کے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو نیکی کرتا دیکھ کر دوسرے کو بھی خیال آ جائے گا, اور آپ کو نیکی کرتا دیکھ کر کوئی دوسرا نیکی کرے گا نا, تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دوسرے کو نیکی کی رغبت دلائی, اس کو اس کا بھی اجر ملے گا. اس کے برعکس دوسرا گروہ کون ہے؟ بخلاف اس کے جو لوگ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند سطح پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کیا پتہ چلا؟ جب دیں صرف اللہ کے لیے دیں, دکھاوے کے لیے نہ دیں, شہرت کے لیے نہ دیں. اچھا, یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. خلوص سے کی بھی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. جو جس مشکل میں پڑ کے اپنی جان پہ جبر کر کے دے گا نا, اس چیز کی برکت بہت ہے. میں صرف مثال دیتی ہوں, ایک مسجد ہے, پنکھوں کی ضرورت ہے. ایک شخص نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے, کچھ اپنے دل پہ جبر کیا, کچھ کر کے, مشکل پڑ گئی, اور اس نے اللہ کے حکم سے مسجد میں چندہ دیا, پنکھا لگوا دیا. ایک دوسرے نے بھی دیا پنکھا, لیکن اس نے کہا ذرا میری واہ ہوگی, سب کے بیچ میں آ کے دیا, جی یہ آپ لیجئے. ایک ہی چھت پہ دو پنکھے لگیں گے, پہلے کا پنکھا زیادہ سال چلے گا, دوسرے کا خراب ہو جائے گا. اخلاص والی کوششیں کریں. آپ سب کو بھی کہوں گی, آپ ایسے بہت ساروں کی قرآن کا یہ پہلا سٹیپ ہے, نیا نیا کام. آپ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں نا. ہر روز یہاں آنے سے پہلے, اپنی ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے, ایک دفعہ خود سے سوال کیا کریں, کس کے لیے جا رہی ہوں, کیوں جا رہی ہوں, کس سے تعریف لینی ہے, کس کی نظروں میں جچنا ہے. کیوں؟ اس وقت آپ کی فاؤنڈیشن بن رہی ہے. جب بنیاد مضبوط ہوگی نا, چاہے چھوٹی سی بنے, کئی منزلہ عمارت تیار ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں کھوکھلی ہوں, چار دن بعد ہمارا شوق ہی ختم ہو جائے, پھر مجبوری میں, اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اس نیکی کے پودے کو پھر بہار نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنا دے. اب ایک مثال سے سمجھیے گا, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ لگی لگائی کھیتی چل جائے, لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا. کیسے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, نہروں سے سیراب, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا, اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے؟ یعنی باغ لگا ہوا تھا, آگ کا بگولا آیا یا لو چلی, گرم ہوا چلی کہ جھلس گیا, جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے, شاید کہ تم غور و فکر کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو اول زندگی میں نیکیاں کرتا رہا, لیکن بڑھاپے سے پہلے اس نے نیکیاں چھوڑ دیں. آپ سوچئے, کوئی بھی نہیں چاہتا نا ایسا ہو. فیکٹری میں آگ لگ جائے, کوئی چاہتا ہے؟
کھڑی فصل تباہ ہو جائے،
نہیں چاہتا نا. بالکل اسی طرح سے آپ اور میں نیکی کرتے جائیں چھپاتے جائیں. ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے چھپاتے تھے، آج ہم چھوٹا سا کام کر رہے سب سے پہلے اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ لائکس، فیس بک، میڈیا، دکھاتے ہیں لوگوں کو. پہلے پیزا آتا تھا کھاتے تھے، اب دکھاتے ہیں. سچ بتائیے، آج دکھانے کا کلچر زیادہ نہیں ہو گیا؟ پہلے لوگ کہتے تھے نعمتوں کو چھپا کے رکھو، اب کہتے ہیں پہلے دکھاؤ. ایکسپوژر کا دور ہے، خود نمائی کا دور ہے، ہر چیز میں ہم بہت میٹیریلسٹک ہو گئے. تو بہت زیادہ ہوا نہیں لگانی چاہیے نعمتوں کو، کیونکہ پھر نظر بھی لگتی ہے. آج جتنی روحانی بیماریاں، پریشانیاں اور گھر ٹوٹتے ہیں اور بہت کچھ، اس کی سب بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا دکھاوا بہت کرتے ہیں. ہم اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ پہنتے ہیں، وجہ کیا؟ کہ لوگ ہماری چیزوں کی تعریف کریں. اگلے حصے میں زمین کی کمائی، اگر آپ میں سے کوئی زمینداروں میں سے تعلق رکھتا ہو تو زکات تو ہوتی ہے دوسری چیزوں پہ جو ہمارے پاس سونے چاندی کی صورت میں یا روپوں میں. کسی کی کھیتی ہے، فصل اگتی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ عشر، دسواں حصہ اس کی بات ہے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا، اس سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو. حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم آنکھ میچ لو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی رغبت دلاتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. یہاں دیکھیے، کسی کو دیتے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ لو. یہاں خاص طور پہ ہم بات کریں گے کہ جب ہم اپنی استعمال شدہ اور لیفٹ اوور چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ نچی پچی چیز دیں گے. کھانا ہے، فریش تھا، بچ گیا، دے دیجئے. نہیں کھاتا کوئی دوبارہ اگر تو تازہ ہی دے دیں. چار چھ دن فریج میں رکھا، نہیں اب کوئی نہیں کھائے گا، اب ماسی کو کہا تم لے جاؤ. کپڑے الماری میں رکھنے کی اب جگہ ہی نہیں رہ گئی، بڑا دل پہ ہاتھ مار کے ایک جوڑا نکالا، چلو یہ ماسی کو دیتی ہوں. نہیں نہیں دوپٹہ بڑا پیارا ہے، یہ رکھ لیتی ہوں، پھر جوڑا بنا لوں گی اس کے ساتھ. چلو دوپٹہ گیا. یہ بٹن، اوہ یہ تو ایک بٹن 100 کا آیا تھا، یہ اتار لیتی ہوں، بیٹی کی قمیض پہ لگا دوں گی. آگے آپ خود ہی سمجھیں. نچا پوچا، ادڑا پدڑا جوڑا ماسی کو دیا تو کیا دیا؟ حاتم دائی کی قبر پہ لات ماری. ایسا نہ کرو. یہاں اتنا پیارا معیار ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لو جہاں وہ ہے. تم اپنے لیے یہ پسند کرو گے کہ تمہیں کوئی پھٹا ہوا گندا خراب کپڑا دے؟ کھانا دیتے ہوئے ایک لمحے میں سونگ لو کہ کہیں اس میں سے اسمیل تو نہیں آ رہی. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہم صرف اس ایک حدیث پہ عمل کریں 80% ہمارے اخلاقی عیب ختم ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس سے مراد چیز نہیں ہے، آپ کا جوڑا پہن چکی ہیں، آپ کا دل بھر گیا، آپ کے سور بھی ہیں. یہ ماسی کو یا کسی بہن کو یا رشتہ دار کو دینا کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ جب دو تو عزت سے دو. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کسی کو دیتے ہیں نا، کپڑے کو دھوئیں، استری کریں، تھوڑا سا کلف لگا لیں، ایک دفعہ وہ پہنے تو اس کو مزہ تو آئے نا. کہیں سے کپڑا استعمال کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، پھٹ سکتا ہے، سی کے دیں، پکڑانا دے لینا، سی لینا، اچھا دھو لے. بعض تو گندے کپڑے دیتے ہیں، ابھی خود ہی دھو لیں گی. آپ سوچیے جب پہلی دفعہ آپ کوئی نئی چیز پہنتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آج وہ کپڑا اس ماسی کے لیے نیا ہے تو اس کی عزت کرتے ہوئے دیجیے. یہ جو آپ نے تھوڑا سا اہتمام خود کیا نا، وہ اس کو بہت عزت دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی پیاری عادت تھی، کسی کو اللہ کے لیے کچھ دیتی تھی نا تو درہم کو خوشبو لگا لیتی تھی، اسمیل آتی تھی، پکڑایا تو خوشبو، کسی نے دیکھے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگی اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب کسی کو ہم اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں جب پڑے تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہو. اللہ ہمیں بھی اچھے دل سے دینے والا بنا دے. اب کہاں دیں اور کہاں نہ دیں، اس کو حکمت کہتے ہیں. اس کا ذکر 270 میں آ رہا ہے، دیکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی سے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان سب باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو بھی نظر مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہاں تھوڑا سا حکمت کو سمجھتے ہیں. ایک فارسی کا شعر ہے، گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا این خیر را بین گیر. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر کہا ہے. یہ نعمت جہاں کہیں سے بھی تجھے ملے اس کو لے لو. اب دیکھیے کہ کسان ہر جگہ بیج نہیں ڈالتا. جیسے میں آپ کے بارے میں ادھر سن رہی ہوں کہ ارد گرد کی زمین ہے، جیسے آج صبح ہم جہاں درس کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں کہتے ہیں ٹماٹر اگتا ہے، ٹھیک ہے، پیاز اگتا ہے، کل یا پرسوں گئے تو ادھر چنے اگتے ہیں. اب آپ بتائیے کیا کوئی کسان یہاں آ کر آلو کا بیج ڈالے گا؟ ضائع ہو جائے گا. جس زمین پہ جو اگتا ہے وہاں ڈالیں گے تو فصل آئے گی. بس یہ حکمت ہے. خود دیکھیں کہاں ضرورت ہے. بعض لوگ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کو بیلوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں، ایسے ہی راہ جاتے بھی دے دیا، یا اس کو اور ہی تحفوں کی صورت میں دوسروں کو دیا. ایک تو وہ خوش ہوگا یہ دیتی بہت ہے، ایک آپ کا فرض بھی پورا ہوتا رہا. نہیں، آج ہم سب اللہ سے ایک حکمت مانگیں، اور وہ کیا کہ اللہ مجھے بتا میں کہاں لگاؤں. نمبر ایک خود کو، میں کہاں جاؤں، میرے سے کہاں فائدہ لیا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات ہے میرا مال کہاں لگے. اللہ مجھے اللہ تجھے خوبی دی ہے کمپیوٹر چلانے کی، میری یہ خوبی کہاں لگے. یہ حکمت ہے. اچھے کاروباری کی طرح پروفیٹیبل کام میں اپنا پیسہ لگائیں گے نا تو بہت بڑھے گا. اور سب سے زیادہ پروفٹ کس چیز میں ملتا ہے آپ کو؟ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. بس لوگ کہتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہے زیادہ، یا اس کو قرآن لے کر دینا یا کتاب لے دیں، مثال ہے کوئی بھی نیکی. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے ضرورت. ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے اور آپ اس کو قرآن خرید کے لے دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تو روٹی چاہیے. تو اگر ایمرجنسی ہے، ارجنٹ ہے، تو روٹی زیادہ بڑا اجر ہے. لیکن روٹیاں کھلانے پہ، غریبوں کی بھوک مٹانے پہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں. دنیا میں این جی اوز ہیں، نان مسلم بہت کچھ دیتے ہیں. زلزلہ آ جائے ہزاروں لاکھوں کی ایڈ آتی ہے، لیکن دین سکھانے پہ کون لگائے گا؟ کیا نان مسلم اسلام سکھانے پہ پیسہ لگائیں گے؟ اللہ سے جوڑنے کی رسی یہ قرآن ہے. میرا اپنا ذاتی شرح صدر ہے اور میں اپنے لیے الحمدللہ اسی پہ عمل کرتی ہوں، آگے جو اللہ چاہے. سب سے زیادہ مجھے خوشی علم کی نشر و اشاعت پہ مال لگا کے ہوتی ہے. دعویٰ فنڈ، صدقہ جاریہ، ایسے ایسے پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ. اور چونکہ فرسٹ ہینڈ خود اپنے ہاتھ سے کئی چیزیں آتی جاتی دکھتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا اگر اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات علم کی نشر و اشاعت میں نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ باقی کام کرنے والے اور بہت ہیں. ہاسپٹل بہت سارے بنائیں گے، سڑکیں بہت سارے لوگ بنائیں گے. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ میرا لگایا ہوا ضائع نہ ہو. کھانا کھائے گا کوئی، 5-6 گھنٹے جسم میں کھانا رہے گا، 2 یا 3 دن اس کی انرجی جسم میں خون بنائے گی اور آپ ختم ہو جائے گا. آپ کسی کے علم کی خواہش رکھتے ہیں، مثال دیکھیے. جیسے آج کل ہم سائٹ پہ گاؤنس میں جا رہے ہیں نا، کئی لوگ ہیں غریب بھی ہیں، میرے کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں، آنا چاہتے ہیں، رائڈ نہیں ہے. تو میں تو سب کو کھلے دل سے کہہ کر آتی ہوں، آپ کو بھی یہ دعوت دینے لگی ہوں. آپ جدھر سے بھی آتی ہیں نا، آپ کے محلے، آپ کے علاقے، 2-4 لوگوں سے پوچھ لیں، آپ کو جانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. پہلی بات، اگر آپ خود گاڑی میں آتی ہیں، ایک آپ ہیں، گاڑی چلانے والے کوئی ہیں، تو 3 سیٹیں تو خالی ہیں. 3 بہنوں کو اپنی گاڑی میں جگہ دیں. دیکھیے ایک بلب جل رہا ہے نا، تو اس سے ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس ایک بلب کے نیچے 10 کو بٹھا دیں تو ایک ہی کافی ہوتا. یہ حکمت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کسی کے رکشے کا انتظام کر دیں، کتنا کو لگ جائے گا.
اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو کل آپ کو اس کا جب بدلہ دکھے گا آپ کو یقین نہیں آئے گا. ہر ایک کے لیے ہر چیز آسان نہیں ہوتی, تو جتنا آپ اس چیز پہ غور و فکر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا صدقہ جاریہ مزید بڑھتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کر دے کہ ہم نے دوسروں کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے. ہم نے اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے ایک فنڈ بنایا ہوا جس کو صدقہ جاریہ فنڈ کہتے ہیں, اسی میں پیسے جاتے ہیں, اسی سے نکلتے ہیں, مزید بکس, سی ڈیز, اس طرح کی چیزیں بنا کر دیتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے, مگر تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ, علم ینتفع بعده, اور ولد صالح یدعو له. آپ اپنی اولاد پہ بھی اگر پیسہ لگاتے ہیں نا نیکی سکھانے کے لیے, دین کے لیے, یہ بھی آپ کو ملے گا. اس میں رغبت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے خرچ کریں, کیونکہ دنیا کے لیے تو خرچ ہوتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کریں. اب صدقے کے کچھ اور فوائد. فرمایا اگر صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں, ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. دعا کر سکتے ہیں آپ دوسروں کی ہدایت کی, لیکن زبردستی نہیں دے سکتے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلا ہے, آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو وہ جو کچھ تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. کتنا پیار آ رہا ہے اللہ پہ اس بات کو پڑھتے ہوئے. تم کیوں سوچتے ہو کہ تم دے رہے ہو, تمہیں واپس مل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں رہتا, بینک میں چلا گیا, آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, لیکن کبھی کسی کو افسوس ہوا؟ نہیں. یقین ہے کہ وہاں جمع ہو رہا ہے, جب جائیں گے بینک سے کیش کرا لیں گے. حالانکہ سنڈے کو شاید وہ نہیں دیں گے, ایک لمٹ کے زیادہ آپ کو ایک دن میں نہیں نکالنے دیں گے. سوال کیجئے اور خود سے پوچھئے کیا ہمیں اپنے اللہ پر اتنا بھی اعتبار ہے جتنا ہمیں بینکوں پہ. اللہ تو دیتا ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دیا. دینے والا لینے والا اپنے آپ کو سمجھے گا, پھر دینا آسان ہوگا. اور اللہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا, اور ہم انسان رکھتے, ہمیں کوئی چیز دے دے لے کے رکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا خواہش ہوتی ہے؟ اب میں بھی کچھ دوں گی, یہی خواہش ہوتی ہے نا. تو اللہ بھی نہیں رکھے گا آپ کا. آج دل کی گہرائی سے آپ یہ ڈھائی گھنٹے اللہ کو دیں. میں کہتی ہوں جا کے لکھ لیں, اپنے پاس کہیں لکھ لیں, 60, 60 اور 30, 120 اور 150 منٹ دے رہی ہیں آپ اللہ کو اس کتاب کے سیکھنے کے لیے. اللہ نے اس 150 کو پتہ نہیں کتنی ضربیں لگا کر آپ کے وقت اور آپ کے سکلز میں برکت دینی ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. اکثر لوگوں سے سنتی ہوں بچیوں کے امتحان ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتی ہیں؟ اپنی بچیوں کو بتا سکتے ہیں آپ کہ بیٹا یہ 2.5 گھنٹے کا پارا سننا, باقی 22.5 گھنٹے, بلکہ 21.5 گھنٹے بچتے ہیں, اس میں برکت دے دے گا. کیا ہم ہر وقت ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف بات یہ کہ ہمیں سمجھ آ جائے. باقی صدقہ, اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے, اور ظاہراً صدقہ دوزخ کی آگ کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, اور بلا کو ٹالتا ہے, اور عمر زیادہ کرتا ہے. اور فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یہ صحیح روایت ہے مصدرک حاکم کی. کتنے فائدے! اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا, دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنا, بری موت سے بچانا, آنے والی بلاؤں کو ٹالنا, اور عمر کو بڑھانا. یہ پانچ چیزیں آپ کو دنیا میں لاکھوں روپے لگا کر بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ سارے ہی فائدے حاصل کرنے والا بنا دے. اب صدقے کی ایک مد, وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپا دیا, وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں سے ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفا کہتے تھے. کچھ لوگ تھے جو علم سیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں آتے, وہاں سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں رہتے. صفا ان کو اس لیے کہتے تھے کہ چبوترا تھا. اب وہ لوگ سارا دن علم کے سیکھنے سکھانے میں رہتے, شوق کتنا تھا علم سیکھنے کا کہ باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں کمانے میں لگ گئے, پکانے میں لگ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محروم رہیں گے. ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا, بہت ہی پیارا معیار ہے ہر دور کے لوگوں کے لیے, للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ, خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا چاہیے جو سوال نہیں کرتے. ہمارے دور میں اس کو سفید پوش لوگ کہتے ہیں. ایک تو فقیر اور بیگرز ہیں, وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں, لیکن ہر خاندان میں اور ہر علاقے میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے, اور خاص طور پہ یہاں دینی کاموں میں اپنے آپ کو لگانے والے, تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ اجر کا سبب ہے. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں, اب دوسری قسم شروع ہو رہی ہے. ابھی تک دیکھیے دو تین رکوع سے صدقے کی بات ہے. آپ کا میرا مال اس کا بہترین مصرف صدقہ ہے. یا میں ایک چھوٹی سی اصلاح کر دوں کہ لفظ صدقے سے بھی ہمارے ذہن میں ایک مخصوص خرچ آتا ہے, کالا بکرا, انڈا. صدقے کا مال بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کل معروف ان صدقہ, ہر نیکی کے کام, ہر معروف اچھے کام پہ خرچ وہ صدقہ ہے. حتیٰ کہ آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں, آپ یہاں آتے ہیں کچھ رکشے کو پیسے دے کر ہی آتے ہوں گے نا, وہ بھی صدقہ ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات رکھی ہے وہ بہترین ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے زندگی سے. لیکن اب بدترین قسم, اور وہ کیا ہے, کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا. الذین یاکلون الربا, مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا ہو, اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے. یہ جملہ کل بھی بولتے تھے لوگ, آج بھی بولتے ہیں. اللہ کا جواب سنیے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام, لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دہرائے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے. اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. سود, ایک جملہ لکھ لیجئے پہلے, عقائد میں بدترین گناہ شرک ہے, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اور اعمال میں بدترین عمل سود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر سے روایت, رسول اللہ نے سود لینے والے, دینے والے, تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو, لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. کیا پتہ چلا کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانا. یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے, لا درر ولا درار, اس اصول پہ چلتا ہے. نہ تم کسی کو تکلیف دو نہ کوئی تمہیں تکلیف دے. جب ایک انسان کسی کا مال ناحق طریقے سے اس سے لے لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. آج پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے. جب سے دنیا میں انٹرسٹ اور سود کے اوپر چیزیں شروع ہوئیں پوری دنیا میں بے چینی ہے. جاب لیس لوگ بھی زیادہ ہے اور امیر امیر تر اور غریب غریب تر. انشاءاللہ یہ موضوع دو تین دفعہ قرآن پاک میں آئے گا. آج تو یہ آیتیں بھی بڑی زبردست ہیں, آپ نے تو ایسی سن لی. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ذرا سوچئے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اس جنگ میں کون جیتے گا؟ اللہ جیتے گا. تو زندگی سے ہر وہ چیز نکال دینی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی. چلیے, صدقات بہترین تھے, سود بدترین ہے. تیسری صورت قرض. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے. کہتے ہیں کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے جو اللہ کے نبی پہ اتری تھی. سورت تو اذا جاء نصر اللہ تھی نا, لیکن انفرادی طور پہ جو آیات تھی, اور دیکھیے کتنی زبردست آیت ہے کہ اپنی واپسی کو سوچو. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی بھی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. کسی کو قرض دینا اور اگر وہ مقرر مدت تک ادا نہ کر سکے تو اس کو مہلت دینا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے, ذرا سا اپنے آپ سے پوچھیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن سختیوں سے نکالے؟ آف کورس میں بھی یہی چاہتی ہوں. تو کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے. مسلم کی روایت. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کراؤں, دل چاہے تو کرے, نہیں چاہے تو نو پرابلم, موقع دوں گی. علم کی محفل میں بیٹھے ہیں, کتاب ہاتھ میں, کسی ایک کا قرض معاف کرنے کی نیت کریں, چاہے 100 روپے ہے یا 10 ہے یا 1000 ہے یا 1,00,000. اور کیوں کریں؟ یہاں بیٹھ کے پڑھ کس لیے رہے؟ عمل کرنے کے لیے. کسی نے آپ سے کوئی ایسا قرض لیا ہوا اور وہ دے نہیں پا رہا یا آپ کو لگتا ہے اس کو مشکل ہوگا, اللہ کے لیے معاف کر دیں. اور جب معاف کریں پھر اس کو بتا بھی دیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, جب بھی کچھ یہاں پڑھیں گے سنیں گے نا تو آپ کو عمل کرنے کی عادت پڑ جائے گی. اور اگر ابھی بھی دل نہ کرے تو سنیے گا ذرا ایک اور حدیث. آپ نے فرمایا, جس شخص کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے. احمد کی روایت ہے. کسی نے آپ سے قرض لیا, ابھی آگے ہم قرض کے احکامات پڑھیں گے, لکھ کے دے دیا میں ایک ماہ بعد واپس کر دوں گی. ہر دن آج سے لے کے ایک ماہ تک آپ کو اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. ہے نا خوش قسمت آپ دوسروں کو قرض دینے والے. چلیے ایک ماہ آ گیا, گزر گیا, نہیں دے پا رہا, کہتی ہے باجی ایک مہینے کی اور چھٹی دے دو. آپ کیا کریں گے؟ ہر دن, بس آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا, ہر روز 1000 صدقے کا اجر, مقرر مدت تک نہ دے سکے تو ہر دن 2000 صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. نفع کا فائدہ ہے, سودا کے نقصان کا. تو لہذا لوگوں کو قرض دیا کریں. لوگ کہتے ہیں لو جی قرض دے دیں, واپس کون کرتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو قرآن پڑھائیں. آج ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات سچ ہے, ایک دفعہ کوئی پیسہ لے لے کبھی واپس نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. وجہ کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے. تو یہ قرآن انشاءاللہ ہماری ماسیاں, ہمارے ملازم یا ہمارے غریب رشتہ دار جب پڑھیں گے تو پھر بلا وجہ کسی کا مال نہیں ماریں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز یعنی ڈاکیومنٹیشن تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے دو مردوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے، یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھنے میں سستی نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے، ہاں جو تجارتی لین دین ہاتھوں ہاتھ تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاہدے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، اب یہ چوتھی قسم ہے، کوئی قرض بھی نہیں دیتا تو پھر گروی رکھ کر کچھ اس سے پیسے لے لو، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا آگے سے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، کیا پتا چلا؟ یہاں دیکھیے انسانی معاملے پورے ہوئے، سورت بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 احکامات ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی تفصیل سے نماز کا ذکر نہیں آیا اور دوسری عبادات کا بھی نہیں، لیکن انسانی معاملات میں قرض جیسا معاملہ جس پہ سب سے طویل آیت ہمارے سامنے آ گئی، تو اس پہ میرا آپ کا عمل کیا، جس پہ ہم چند سیکنڈ سوچیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، کیا کہ اللہ انسانوں کے ساتھ میرے معاملے میں میری اصلاح فرما دے، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، عبادت بھی اچھی کرتے ہیں، لوگوں کے معاملوں میں نہیں ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی معاملات میں سرخرو کر دے، یاد رکھیے قیامت کے دن سب سے مشکل پرچہ حقوق العباد کا پرچہ ہوگا، تو لہٰذا کسی سے کچھ لیا ہوا ہے واپس کر دے، کسی سے لینا ہے تو تھوڑی سی رخصت دے دے، تاکہ قیامت کے دن لوگ آپ کا گریبان نہ تھامیں۔ یہاں سے آپ سورت بقرہ کی آخری دعائیں ہیں جس کو عرش کا خزانہ بھی کہتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت بقرہ کی آخری دعائیں پڑھ لیں رات میں تو اس کو ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی، یہ بخاری کی روایت ہے، اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے، ابن حبان کی ایک روایت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے آخری دعائیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، کیوں کیا ہے اس میں، پڑھیں گے رکوع کے شروع سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دوبارہ دیکھیے اللہ کی ملکیت کی بات ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سوچیں ذرا اتنا بڑا چاند اگر آپ کا ہوتا، اتنا بڑا سورج اگر آپ کی دوست کا ہوتا تو کیسے تقابل کرتے، دوبارہ وہی بات ہے، اللہ سے مروب ہو جاؤ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، صحابہ میں سے کچھ صحابی اس آیت کو سن کر اتنا گھبرا گئے، اتنا پریشان ہو گئے کہ اللہ دل کی باتوں کا بھی حساب لے گا، کہ بہرحال پھر وہ آیت نازل ہو گئی جو آگے آ رہی ہے، کیا بہرحال ان کا حساب اللہ تم سے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، مراد یہ کہ کسی کی بات مانے اور کسی کی نہ مانے، یا کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لفظ دیکھیے ذرا، غفرانک، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا رب اغفرنی یا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ نہیں ہے، لفظ ہے غفرانک۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک صورت ہے کوئی بیٹھا اور آپ کو کہتا ہے مجھے پانی لا دو، اب بھی آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو لا دیں، لیکن اگر کوئی کہے پانی پانی پانی، آواز ہی نہیں نکل رہی تو طلب بڑھ جائے گی نا، آپ جلدی بھاگیں گی کہ جلدی سے لا کے ان کو پانی دے دو۔ غفران کا کہنا اپنے گناہوں کے احساس میں ڈوبنے کا دوسرا نام ہے۔ اے اللہ گناہوں کا اتنا بوجھ ہے دل پہ کہ زبان سے لفظ بھی نہیں نکل رہا، تو میرے گناہ معاف کر دیں۔ سچ بتائیے ہمیں اپنے گناہ اس طرح بوجھل کرتے؟ ایک دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں اور اس پہ کتنی توبہ ہوتی ہے؟ تو یہاں بیٹھ کر 3 سیکنڈ تک اپنا کوئی گناہ یاد کریں، اور یاد نہ آئے تو پھر اس بھول پنے پہ اللہ سے پناہ مانگیں اور کہیں کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دیں۔ کوئی چھوٹا بڑا، اب کا، کل کا، ماضی کا، اللہ کے معاملے میں بندوں کے کوئی ایک گناہ سوچیں اور دل کی گہرائی سے سب اپنے لیے اکٹھے مل کے بھی کہہ دیں استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ ہم تو گناہ کو گناہ بھی کوئی نہیں سمجھتے اب اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں، اس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں جو ہم پر نہ رکھ سوری ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کافروں کے معاملے میں اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ ہمیں اچھی نسلیں تیار کر کے دے کر۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گی کہ یہ آیتیں کب اتری۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اب آگے واسطہ کسی اور قوم سے، کمزور سا گروہ تھا اس مسلمانوں کا، چھوٹا سا قافلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں سکھا رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس وقت تو مٹھی بھر لوگ تھے جو اسلام کا نام مٹانے کے در پہ تھے، آج کتنے لوگ ہیں گلوب کے اوپر نظر ڈال کر دیکھیے جو اسلام کو اور مسلم نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے فرعون نے تو موسیٰ کے دور میں بیٹے ذبح کروا دیے تھے نا، آج لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی اولادوں کو گولی سے مار دیں، بہت سارے کیس بن جائیں گے ان پہ۔ آج جس چیز کو ہماری نسلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کو اپنے اسلام پہ شرمندہ کر دیں، سوچ بدل دو۔ آگے پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ۔ ہماری اولادوں کے نظریات بدل دو، ان کے افکار بدل دو. تو آئیے ہم اس سوچ کے ساتھ یہ دعائیں پڑھتے ہیں. آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ پڑھیں گی، آپ نے پیچھے دہرانی ہے. یہی آیت، دو آیتیں ہیں جو آخری، یعنی جس میں ہم دعا. اور اس وقت آپ سب چیزوں سے بے نیاز ہوں، اونچی آواز سے پڑھیں گے، آنکھیں بند کر لیں، کوئی حرج نہیں، کھول لیں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اپنی نسلوں کو سامنے رکھنا ہے. کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا. شروع کیجیے.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت، كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
آمین. دل کی گہرائی سے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت طویل سورت پوری ہوئی. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی دوسری, لیکن طوالت کے اعتبار سے بھی طویل سورت ہے. اب ہم دیکھیں گے دوسری سورت, سورت آل عمران. دونوں کا جوڑ بھی آپس میں. سورت آل عمران میں مسلمانوں کو بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہیں, اور میرا تو دل کرتا ہے اس سال ہم بس دعائیں ہی مانگ لیں, قرآن پڑھتے جائیں اور دعائیں مانگتے رہیں. کبھی کبھی لفظ بیکار لگتے ہیں, تو سورت آل عمران میں ہمیں بہت ساری دعائیں ملیں گی. اور سورت کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران کے خاندان کے نام پر ہے. اس میں انشاءاللہ ہم بہت ساری ایسی خوبصورت چیزیں پڑھیں گے جو نصارہ یعنی کرسچینز کے ساتھ مسلمانوں کو ایک قریب کا تعلق پیدا کرنے میں بہت اہم ہے. اور دونوں صورتوں کے بیچ میں آپ کو بہت سارا ربط بھی ملے گا. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم غور و فکر بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, حقیقت میں اس کے سوا کوئی ذات نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے, اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی جو اس سے پہلے آئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا. دیکھیے قرآن کی خوبی, پچھلی کتابوں کا ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہم اپنی کتاب پڑھائیں دوسرے کا تذکرہ بھی نہیں کرتے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسط قلبی کے ساتھ دین کو سکھائیں سیکھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر فرمائے اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. چلیے یا پھر سوچتے ہیں, کوئی ایسی چیز سوچئے جو آپ کسی کو نہیں بتاتے اور ڈرتے ہیں کسی کو پتہ نہ لگے. کوئی بات, کوئی چھپائی ہوئی چیز, کہی ہوئی چیز, اس کو یاد کریں اور پھر اس بات کو سمجھیے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض. جب اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں تو کریں کیا؟ ولا فی السماء, نہ زمین میں نہ آسمان میں, تو کیا کریں؟ اس کی اصلاح کر لیں. اب دیکھیے کہ گھر میں پھیلاوا ہے, گند پڑا ہوا ہے, مہمان آ گئے, دروازہ بند کر دو, اس کمرے میں نہ جائیں, اس کی لائٹیں بند کر دو, یہ الماری نہ کھولنے دو. ٹھیک ہے, کسی کو اجازت بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں, مان لیا. اللہ سے چھپا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہماری اللہ کی نظروں میں, وہ کیا ہے آپ کو پتا؟ جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے, دل. ہمارا دل اس ڈرائنگ روم کی طرح صاف ستھرا ہونا چاہیے جہاں ہم بڑے خاص مہمانوں کو بٹھاتے ہیں. دلوں میں کدورتیں, بغض, نفرتیں, حسد اور رقابتیں ڈال لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں آئے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے باطل نظریات کا رد ہے اس سورت کے شروع میں ہی, کیونکہ یہ آیات وفد نجران کے سامنے نازل ہوئی تھی. اسی لیے اب عقل سے سوچنے کی دعوت دی گئی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور بعض دفعہ رب کہتے ہو, حالانکہ رب کون ہے؟ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی ذات نہیں، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو مانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کر ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں علم میں پختگی دے دیں، ادھورا اور کچا پکا علم لوگوں کو نہ دے نہ لے ان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دانش مند بنا دے۔ دیکھیں اب ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں نا، کچھ لوگ اس سے ہدایت لے کر جائیں گے، کچھ اس سے تقابل لے کر جائیں گے، کچھ لوگ سو بھی جائیں گے۔ آپ نے میں نے اس قرآن سے کیا لینا ہے؟ عقل مندی لینی ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عقل کی گریں کھول دیتا ہے، بندے کو وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام حالات میں بھی نہیں آتا۔ اب عقل مند لوگوں کی ایک دعا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی میری بھی یہی دعا ہونی چاہیے اگر ہم خود کو سمجھدار کہتے ہیں۔ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ ذرا مل کے پڑھیں یہ دعا سب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہدایت ہے۔ سونا چاندی واپس چلا جائے افسوس پھر بھی ہوتا ہے، گھر بنا بک گیا افسوس ہوگا، رشتہ ہوا نہیں نبھا افسوس ہوگا، لیکن یاد رکھیے ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا، لیکن اگر ایک دفعہ ہدایت کے راستے پہ چلنے اور چلانے کے بعد اگر ہم اس سے ہٹ گئے، اس کا کوئی پھر علاج نہیں ہے۔ بڑی قیمتی چیز ہے ہدایت۔ آپ بڑی مشکل سے یہاں آئے ہیں، اب یہاں آئے ہیں تو پلٹنا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے کچھ اور نہیں کرنا۔ بس اب ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں اور خود اپنی ہدایت سے دور ہوتے ہیں۔ چلیں ہم میں سے ہر ایک جو ڈیوٹی پر موجود ہے وہ سوچے، کیا اس وقت مجھے اپنی ہدایت کی فکر ہو رہی ہے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ کو اس کتاب میں سے ہدایت لینے اور دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوں؟ بعض لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جب لوگ حرم میں جاتے ہیں تو اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ دروازوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا دیکھنے کا۔ ایسا ہی ایک وقت تھا، بالکل دروازے کے پاس ہمیں موقع ملا، سب کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن قائم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی اذان ہوئی، جماعت شروع ہوئی، اب ایک خاص جگہ پہ جتنے لوگوں نے آنا تھا وہ آ گئے، ود ان فیو ٹو تھری منٹ وہ خود بھی جماعت کر لیتے ہیں شروع، ساتھ ہی نماز شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب سب لوگ آ گئے، اب نماز توڑ کے تو کوئی اٹھے گا۔ اور جو ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں وہ فوراً سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ کام کرتے ہوئے بھی دھیان اللہ کی طرف رہے، یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ دوسرے لے جائیں میں محروم نہ رہوں۔ اور جس کو ہدایت قیمتی لگے گی وہ تو اس کی فکر کرے گا، اور ہدایت کی فکر کس کو ہوتی ہے؟ جس کو قیامت کا دن یاد ہے، جس کا ذکر آگے ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اب ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا. ذرا سے امیجینیشن سے سوچئے. سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچئے, پھر ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, پھر نیچے آتے جائیے اور بھی کتنے نیک لوگ, اسی طرح ہمارے بزرگ دادا دادی سب اس دن جمع ہوں گے, اور سب کے سامنے یا تو ہماری عزت ہو رہی ہوگی یا بے عزتی ہو رہی ہوگی. کیا بنے گا اس وقت؟ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو کیسے ثابت کیا. کہتے ہیں کہ اللہ, فارسی کا شعر ہے اس لیے میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے, یعنی بے نیاز ہے, تجھے کیا فرق پڑتا ہے, جہاں اتنے لوگوں کا حساب لے گا تو میرا نہ لینا. نہیں, ہم کہتے ہیں نا بے حساب جنت دے دیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں لیکن اگر تو نے میرا حساب ضروری لینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا, مجھے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. 3 سیکنڈ تک سوچئے. اتنے بڑے نیک لوگ وہاں موجود ہیں اور ہمارا کوئی گناہ, سرکشی, نافرمانی سب کے سامنے آ جائے, کیا بنے گا؟ اور یاد رکھیے یہ جو آخری حصہ, اس کو ہائی لائٹ کیجئے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدے کو خلاف نہیں کرتا. اس پہ بھی ایک شعر ہے, بلکہ ایک بند ہے. گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ, یہ لسان العصر کا پیغام ہے ان نواد اللہ حق یاد رکھ. بات مشکل تھی, اس میں سے آسان سی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اگر آپ اللہ کا کوئی وعدہ پورا کرتے ہیں, اللہ بھی کل پورا کرے گا. اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کی زندگی نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے, ان کا تذکرہ. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا, کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سب بھی جب نام سنیں تو اپنے دل میں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. دنیا میں بدر کی جنگ قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی. بالکل اسباب اور حالات نہیں تھے, لیکن اللہ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی. اگلی آیتوں کو سنتے وقت تصور کی آنکھ سے بدر کے میدان کا نقشہ دیکھیے. اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال میں کریں گے, لیکن یہاں بھی بہت ساری بات سمجھ آئے گی. اور وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرداز ماں ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کیسے فتح ہوئی؟ کوئی حالات نہیں تھے. یہ آج کے حالات پہ قیاس کیجئے, ایک چھوٹا سا کوئی مسلمان ملک اور مقابلے میں کوئی سپر پاور ہو, اور جنگ کی صورت میں وہ مسلمان ملک جیت جائے باوجود اس کے کہ اس کے پاس لیٹسٹ ویپنز نہیں اور اسلحہ اور دوسری چیزیں نہیں, تو ساری دنیا حیرت کرے گی نا, یہ ہوا تو کیسے ہوا. اس سے بھی بڑی بات تھی غزوہ بدر میں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ صحابہ کو کتنا یقین تھا اپنے رب پہ. اللہ کے نام پہ کام کرنے کے لیے نکل آتے تھے، اسباب ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں، وجہ کیا؟ سوچئے، ناممکن بات ممکن کیسے ہوتی ہے جب یقین پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. افسوس کے ساتھ کہوں، پھر امت کا درد دل میں آ گیا، ہم آج تک غلام ہیں. 1947 میں ہمیں ظاہری طور پہ تو آزادی مل گئی تھی، اور ہر سال 14 اگست کو ہم ایک آزاد قوم ہونے کا ثبوت بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب بندہ غلام ہوتا ہے نا، ہاتھوں میں سکت ہی نہیں ہوتی. شمشیریں، تلواریں پکڑا دو، ہاتھ ہی نہیں اس قابل، وہ تلواریں نہیں چلتی. کچھ تدبیریں سوچو، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ جملہ آج ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو نیگیٹو جملے بولتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مسلمان بیکار ہے، پاکستان میں خیر کوئی نہیں، اب تو سب ڈوبیں گے. یعنی ہمت توڑنے والی باتیں کرنے والوں کے یہ جملے ہیں. آج بھی اللہ کے حکم سے اسلام ابھرے گا، ہم سب ایک تبدیلی لائیں گے، اپنے اس ملک سے شروع کر کے پوری دنیا پہ. اور ملک پہ کب آئے گی؟ جب یہ 5 سے 6 فٹ کے جسم پہ آئے گی. اگر میرے آپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی بات کو سن کر ماننے کا داہیہ پیدا ہو گیا، تو پھر یاد رکھیے، زیادہ دن نہیں لگیں گے، ہمارا پورا ملک سمر جائے گا. شرط یہ ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. دعا کیجئے اللہ ادھر سے ذوق یقین پھوٹے. کیا ذوق یقین؟ یقین ہے کہ ہم کچھ کریں گے. آج ہماری یوتھ کو اس یقین کی بہت ضرورت ہے. یس یو کین ڈو اٹ. آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور آپ دیکھتے شور مچا دیں، ہائے گر جائے گا، ہائے نہیں اٹھایا جائے گا، تو نہیں کر سکے گا وہ کام. تھوڑی سی ہمت کیجیے. ہاں ہاں، یس یو کین ڈو اٹ، یس اوکے، کھڑے ہو جاؤ، چلو چلو چلو، بھاگو. بھاگنے لگیں گے. تو آج کے دور میں ہمارا فرض ہے ہم ہمت دلانے والی باتیں کریں. اور یہ کہاں سے آئے گی؟ کل کے پارے میں بھی بتایا تھا، خود ہی کا سر نہالا الہ الا اللہ، خود ہی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ. آپ کے اندر جتنا اللہ سے پیار اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کہ ان اللہ لا تخلف المیعاد آتا جائے گا، ناممکن چیزیں ممکن ہوں گی. اب یہ یقین دلانے کے لیے آگے بہت ہی پیاری آیتیں، آیت نمبر 14 اور 15، اور اس سے اگلی چند آیتیں، جس کا ٹاپک ہے زندگی بمقابلہ آخرت، دنیا بمقابلہ آخرت. اس کو دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اور آخرت کی کیا ہے. اور اگر اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں گے نا، بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا جو میں پہلے سے اٹھاتی ہوں. کیا ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ کیا ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا ہم اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم ہنس نہیں سکتے؟ سچ بتائیے، آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو اتنا مردہ، بے ڈھنگا، افسوس والا اور دکھی کر کے لوگوں کو دکھایا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے دکھی ہیں، وی آر سوری ٹو بی مسلم. تو کیا پھر ہم 5,000 کا جوڑا نہیں پہن سکتے؟ کیا ہم 20 لاکھ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہے نا یہ سوال کچھ لوگوں میں. اس کا جواب ہے ادھر، پورا پڑھ لے، پھر نہ سمجھ آئے تو بتاؤں گی. فرمایا، زجن للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں، اولاد سونے چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. قل اعنبیکم بخیر من ذالکم، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے. جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. دنیا اور آخرت، دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں اور، جس کو ہم اینڈ کے معنوں میں لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اور انگلش کے لفظوں میں. فرق پتہ ہے سب دونوں کا؟ ادھر اور. کچھ لوگ کہتے ہیں یا تو ادھر ملے گا تو یا تو ادھر ملے گا، جی غلط سوچا. ہمیں کیا سکھایا پچھلے پارے میں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ جو ساری چیزوں کا ذکر ہے نا, اللہ نے خود ڈالی ہے محبت. کیوں ڈالی ہے بھائی؟ اگر نہ ڈالتا نا, ایک دن دنیا کا نظام نہ چلتا, بیٹوں سے محبت نہ ہوتی تو ماں بچہ پیدا کرتی, اولاد کی محبت نہ ہوتی تو باپ سارا سارا دن کام کرتے دنیا کا نظام چلانے کے لیے. پھر اسی طرح آخرت کی نعمتوں کی ایک مٹھاس ہے. یہ کرنا گیا ہے ساری بات کا جواب. اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ ہے اس کا جواب. اس دنیا کو لیں, انجوائے کریں, خوش رہا کریں, صاف ستھرے رہیں, ہنستے بولتے رہیں. لوگ ان کے پاس پتہ نہیں کیا دولت ہے, کیا خزانہ ہے. مومن کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, پریشانی نہیں ہوتی. اس نے سارے معاملے اللہ کو دیے ہوتے ہیں, وہ اپنے خود نہیں کر رہا ہوتا, اس لیے اس کو غم بھی کوئی نہیں. ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوتا تو نہ صحیح. میں نے کون سا کوئی ذمہ لیا؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اللہ مجھے اس کوشش پہ اللہ بچا لے. پھر ہر وقت زچ وچ نہیں ہوتا, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہوا. کوشش کرتا ہے بہترین کی, مل جائے بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو نہیں. لیکن جو نہیں کرنا, آخرت کی قیمت پہ دنیا نہیں لینی, حرام سے نہیں لینی, نافرمانی سے نہیں لینی. اور اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے. ایسے لوگوں کی کچھ خوبیاں فرمائے. لسین یقولون, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں آتش دوزخ سے بچا. یہ لوگ صبر کرنے والے, راست باز, فرما بردار اور فیاض ہیں, اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ایسے نہیں لگتا دل پر خون ٹپکتا ہے, اپنے گناہوں کا احساس بندے کو رلاتا ہے. یہاں مومن کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. صبر کرنا ہے آپ نے, میں نے اپنی نسلوں کو صبر سکھانا ہے. اور صبر آتا ہے سخت جان بنا کر, مشقتوں میں پال کے. صادقین, اپنے بچوں کو سچا بنائیے, جھوٹ نہیں بولنا. پھر قانتین, ہمیشہ اللہ کے فرما بردار. رمضان کے علاوہ پیپروں میں نمازیں شروع کر لیں, کیونکہ آج کل اللہ سے بڑا کام ہے. ہمیشہ عبادت. منفقین, خرچ کرنے والے. اور مستغفرین بالاسخار, یہ بار بار ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے. کسی کی بات اچھی لگی, انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے اللہ ہر وقت ہی پہلے آسمان پہ ہوتا ہے, ادھر منہ سے بات نکلتی ادھر وہ پوری کر لیتا ہے. تو یہ اللہ سے پیار ہے نا. سحریوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ماؤں کا سحریوں میں جاگ کر اپنی نسلوں اور اولادوں کے لیے دعا کرنا اس امت کی تقدیر بدلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اپنے اولادوں کی دنیا کی بھی دعائیں کریں, لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی. ان کی دنیا بناتے بناتے آخرت کو نہیں بھولنا. اور وہ کتنی پیاری بات کسی نے کہی, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یا پھر ہمارا اپنے محاسبے کا ایک نقطہ سوچئے گا. کڑوی لگے بات تو معاف کر دیں, معاف کرنے کو نہ دل کرے تو میرے لیے استغفار کر دیں. آج کل ہمارے گھروں میں فجر کے وقت کیا سما ہوتا؟ تہجد تو تہجد تھی, آج فجر بھی خطرے میں بڑھ گئے. کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اختتام سے اٹھتے ہیں اور مسجدوں میں جاتے ہیں؟ ایک ہی مسجد آپ کی گلی کے قریب کی, جا کے پوچھے امام صاحب سے, امام صاحب جمعے کو ادھر کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ وہ کہیں گے سڑک پہ آتے ہیں باہر. ایسی ہوتا ہے نا, ہر مسجد اوور فلو. پھر ان سے پوچھئے گا اسی جمعے کی فجر پہ کتنے لوگ آئے تھے, جو اس سے کتنے گھنٹے پہلے ہوئی, تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو اپنا پیارا ملک ہے, سارے ہی مسلمان ہیں 98% شاید. میرا تو خیال ہے یہاں فجر میں بھی مسجدیں بھرتی ہوں گی. مجھے اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں مختلف ملکوں کی فجر پڑھنے کا. یقین کریں بعض مسجدیں ایسی ہیں صرف امام صاحب ہے, بعض صرف ایک بندہ. آپ لیڈی سائڈ پہ کھڑے, اذان دی, پتہ چل گیا مؤذن ہے, تھوڑی دیر بعد ایک اور آواز آتی ہے, چلیں کوئی مقتدی ہوگا. لیکن جس دن اذان اور اقامت ایک ہی آواز میں آئے تو سمجھ جائیے کہ آج ایک بھی نمازی نہیں آیا, حالانکہ ارد گرد سینکڑوں گھرانے مسلمانوں کے. یہاں پھر امت کا درد اور نوجوان نسل. آج اگر ہمارے بچے فجر کے لیے اٹھ کے نہیں جا سکتے, کل اگر عین صبح کے وقت دشمن آ جائے تو جائیں گے؟ تو یہ آپ کا فرض ہے, یہ ماں کا فرض ہے کہ اپنے گھر کا ماحول فجر کے وقت قبرستان کا نہ بننے دیں. گھبراہٹ ہوگی آپ کو, آپ کہتے کیا کریں, اٹھتے نہیں, جوان ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے, یہ باپ جانے, آپ کا رب جانے. دیکھیے تربیت ماں کے ذمہ ہے. عموماً ہم کیا کہتے ہیں, باپ جائیں تو بچے بھی جاتے ہیں, دادا جائے گا تو جائیں گے. میں مانتی ہوں اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے, اسپیشلی لڑکے بہت مشکل ہے, آپ ان کو پیچھے کر دیں, پہلے آپ خود تو اٹھیں. گھر کی عورتیں اگر صبح کے وقت میں جماعت کرنے لگ جائیں نا اپنے اپنے گھروں میں, تو مردوں کو غیرت آئے گی الا ماشاءاللہ. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہماری فجر زندہ ہو جائے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ آیت بھی بڑی پیاری ہے. علم کی شان میں مجھے اس سے خوبصورت آیت نہیں ملی. کیا اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی ذات نہیں, اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے, اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی ذات نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے, جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی وجہ اور کوئی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا, اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. دعا کریں ہمارے بھی سر اللہ کے آگے جھک جائیں. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی, اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی یا دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. ذرا سا رکیے, آج دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر حق کی آواز کو دبا دو. آپ کا میرا کام کیا؟ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا ساتھ دیتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ بندے کا ساتھ دیتا ہے. جو لوگ ایسے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے, اور ان کا مددگار کوئی بھی نہیں. تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا, ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بھی بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. ذرا سا رکیے, کڑوی باتیں کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی کہ نہیں؟ ہمیشہ میٹھے آم ہی تو نہیں کھاتے نا, کبھی کڑوے کریلے بھی کھاتے ہیں نا. فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں کریلوں کا؟ کس کو پسند ہے کریلے؟ ماشاءاللہ, تو پھر آپ کو کڑوی باتیں بھی اچھی لگیں گی. وہ کہتے ہیں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے دریا کی. یعنی بعض دفعہ زہر سے بھی علاج ہو جاتا ہے. آپ اور میں اگر اس آیت پہ غور کر کے دیکھیں تو آج ہمارے دین کا کیا حال ہے؟ لوگ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے، روزوں میں بھی جس کو اللہ توفیق دے وہی روزے رکھے گا، رشوت کا بازار بھی گرم اور باقی بھی خرابیاں، لیکن خوش فہمیاں کیا؟ ہم جنت میں جائیں گے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اپنے آپ کو کہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن یہ خوش فہمی نہیں ہے، اس کا توڑ اگلی آیت میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہاں سے اٹھا کر قیامت کے میدان میں لے جاتے ہیں۔ فرمایا مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا نہ یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء، ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کس کو اس بات پہ یقین ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان میں جب ایک حکومت کا تختہ الٹتا ہے اور دوسری حکومت آتی ہے نا، تو ٹی وی پہ ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن دیکھا جائے ہم جیسے عام لوگوں کی زندگی میں بھی یہی ہے۔ آپ کو اس وقت یہ جو علم کی دولت مل رہی ہے نا، یہ اس کا فیصلہ، اور آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ چھوٹا ہو کے بڑا ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پوری شعور کے ساتھ اپنے رب کو پہچانیں، ذرا سا خود سے ایک سوال کریں، چاہے آنکھیں بند کر لیں، مجھے اللہ کی کتنی ضرورت ہے؟ ابھی تمہارے بڑے کام ہیں اللہ سے، تو پھر اس کو راضی کرنا ہے۔ ایسی پیاری ہستی کو کوئی چھوڑ کے خوش رہ سکتا ہے؟ اور اس کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی، رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رات صبح میں کیسے ڈھلتی ہے؟ سارے شہر کے لوگ مل جائیں آج رات، کیا آج جوہر آباد میں رات نہ ہو؟ ممکن ہے؟ امریکہ والے کر لیں، آج ہم امریکہ میں رات نہیں کرتے، ممکن ہے؟ کون ہے جو اس پہیے کو یوں گھما کے لاتا ہے اور رات دن میں اور دن رات میں بدلتا ہے؟ تو وہ ذات ہے، میں اس کی کتاب پڑھ رہی ہوں۔ تو پھر آپ سوچئے آپ کی میری زندگی کے معاملات اس کے لیے کتنے آسان ہیں، اور جاندار سے بے جان، انڈے میں سے مرغی کون نکالتا ہے، مرغی میں سے انڈا کون نکالتا ہے، ماں زندہ ہے بچہ مر گیا، ہاں ماں مر گئی بچہ زندہ رہ گیا، یہ سب اس کے اختیار ہے۔ تو اللہ سے اپنا تعلق محسوس کریں۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جیسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ جملہ دو دفعہ پڑھیں گے ابھی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اصل میں یہ ان مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے جو غیروں کو اپنا سمجھتے ہوئے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی باتیں مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، سوچئے ذرا، رک کے سوچیں کون سا دن، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ عموماً آپ اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی ہیں؟ باپ سے۔ پولیس سے، ٹیچر سے، اپنے بچوں کو ان ساری جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیں. یہ بھی ایک پیرنٹنگ کا اصول ہے، بچے کو صرف اور صرف اللہ کا خوف دلائیں. لیکن خوف چھوٹے کو نہیں دلانا، اس کو تو پیار بتائیں. آج ہماری یوتھ دین سے دور کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سے دور کیوں ہے؟ معذرت کے ساتھ لیکن بات سچ ہے، شروع سے ہی اللہ سے ڈرا دیا گیا، اللہ مارے گا. آئس کریم کھاؤ گے اللہ مارے گا، گھر دیر سے آؤ گے اللہ مارے گا، یہ تو آپ ماریں گے. یعنی ہم اپنے غصے کو اللہ کا غصہ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو ہمیشہ چھوٹے بچوں کو اللہ کی محبت دلائیں. غصہ تو بڑوں پہ آتا ہے اللہ کو، بچوں پہ تو نہیں آتا. ہاں ڈرنا ہے تو ہم نے ڈرنا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. الحمدللہ، تو اس کا نسخہ لے لیجئے آیت 31 میں. اے نبی، لوگوں سے کہہ دو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اتباع رسول، آپ کی زندگی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچنگ ہوتی جائے گی نا، آپ سے اللہ زیادہ محبت کرے گا. چلیے آج گھر جا کے سوچیں گے ذرا میری زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا فرق ہے اور کتنی مماثلت ہے اور کیا ملے گا. اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو، اب دیکھیں سورت آل عمران میں اطیع اللہ اور اطیع رسول کا درس چلے گا پارے کے اینڈ تک. میرا آپ کا مقام بھی یہی ہے، اللہ کی بھی بات مانیں اور رسول کی بھی. ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. آگے سے کچھ چنے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے. اس بارے کے تھیم میں ایک چیز ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، وہاں روک لیا تھا اس آیت کے انتظار میں. دنیا میں کچھ لوگ چنے ہوتے ہیں ہر دور میں ہر لحاظ سے. یہاں کچھ چنے ہوئے لوگوں کی بات ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں پھر بتاتی ہوں. ان اللہ اصطفا، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، یہ کون عورت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، مریم کی ماں. کیا کہا؟ ذرا سب مائیں بھی غور سے سنیں. جی قربانی، آج اسلام ہم سے مانگتا ہے. اور وہ کیا؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا. یہ تھی ہماری مائیں، اپنے بچے کو اللہ کے کام کے لیے کب وقف کر رہی ہیں؟ جب بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوہ خاتون تھی. ایسی عورتیں تو ویسی بہت زیادہ انسیکیور ہوتی ہیں. اور صرف یہ کہانی نہیں، ہمارے اسلاف کی مائیں تھیں، امام بخاری کا نام سنا ہوگا، ان کی ماں نے بھی ایسی منت مانی تھی کہ اللہ جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کو تیرے نبی کی حدیثوں کے لیے وقف کروں گی. اللہ کو حکم دیکھیے، بچپن میں ہی نابینا ہو گئے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہی ایسے ہوئے، کچھ کہتے ہیں ہو گئے. ماں نے ہمت نہیں ہاری، شکوے شکایت نہیں کی، صبر اور سکون سے وقت گزارا. تہجد کے وقت اللہ سے رو رو کر دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تجھ سے کچھ مانگا تھا تو نے دیا، لیکن اس کی ایک چیز تیرے پاس رہ گئی ہے، اب بتا وہ نظر کے بغیر حدیث کیسے لکھے گا، کیسے پڑھے گا؟ اللہ میرے بیٹے کو نظر عطا کر دے. حالات گواہ ہیں کہ بچے کو اللہ نے ایسی نظر دی کہ فتح الباری چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی. اللہ نے ایسا حافظہ دیا کہ سینکڑوں حدیثوں کو غلط ملت کر کے ان کے سامنے رکھا جاتا تھا تو یہ اس میں سے ٹھیک کرتے تھے. تو 3 سیکنڈ تک اپنا جائزہ لیں. ایسی مائیں بن جائیں جن کو اپنی اولاد کی فکر ہو، پھر نسل بدلے گی. ایک نسل کی ماؤں کو، یعنی ہم سب کو کم از کم اپنی ایک نسل اللہ کے رستے میں ڈیووٹ کرنی پڑے گی. پوچھیں گے کیسے؟ علم کے راستے میں ڈیووٹ کرتے ہیں. ہم نے آج اپنی اولادوں کو کہاں باندھا ہوا ہے؟ ہماری بھی اولادیں بندھی ہوئی ہیں دنیاوی تعلیم. بچی کو بھی ماں کام نہیں کہتی گھر کا کیونکہ پڑھ رہی ہے، بیٹے کی تو بات ہی الگ تھی، وہ بھی رکھیے. لیکن دین کی تعلیم آپ کے میرے لیے اتنی ہی لازمی ہے جتنی کل کے لوگوں کے لیے تھی، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اتنی ہی لازم ہے جتنی آپ کے لیے. آج میں دیکھتی ہوں مائیں خود چلی جاتی ہیں دین سیکھنے، بچیوں کو نہیں کہتی، یا یہ سوچ لیتی ہیں انہوں نے پڑھنا ہے. دماغ کی کھڑکیاں کس نے کھولنی ہیں؟ اللہ نے. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو علم کا شوق دلائیں. اب اس ماں کی منت کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھیے گا. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، حالانکہ اس نے جو جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور بچی کا اچھا سا نام رکھا. کیوں رکھا بھلا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، نام کا اثر شخصیت پہ آتا. اور یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی کا غلط نام بیان کیا جاتا تو آپ اس کو بدل دیتے تھے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے. آج ہمارے ہاں کیا، ساری محنت ماں کرتی ہے اور نام دادی رکھتی ہیں، پھپھو نے سوچا ہوا ہے. تو بچوں کے نام رکھنا، ماں باپ کو اس کا حق دینا چاہیے، اچھے نام رکھیں. کیونکہ ہم اپنا نام بہت سنتے ہیں، گناہ والا نام نہیں رکھنا چاہیے، فخر اور غرور والا نہیں رکھنا چاہیے. جیسے شہنشاہ لفظ اچھا نام نہیں ہے، شاہ جہان اچھا نام نہیں ہے، عاجزی والے نام رکھیں. چلیے سب اپنے بچوں کے ناموں کو سوچیں گھر جا کے، کسی نام میں کوئی گڑبڑ ہے بدل دیجئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شوہر بیوی کا تعلق بچے پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا کر لیتا ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان سے بچا لیتا ہے اور ان کو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور محاسبہ بھی کرتا ہے. کتنے شادی شدہ جوڑے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. پھر ہم نسلوں کے بگاڑ کا شکوہ کیسے کریں؟ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. آج چھوٹے بچے کو انجیکشن لگواتے ہیں ہم، پیٹ میں بھی، پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی، لیکن دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین کو دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکتے تھے، دم کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، او ایزکما بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. اس کا مطلب کیا؟ یہ آپ سب ماؤں کے لیے آج کا وظیفہ ہے. جو بعد میں آتی ہیں میرے پاس وظائف پوچھنے، تو ہر پارے میں سے کوئی نہ کوئی وظیفہ ملتا ہے. چھوٹے بچوں کی مائیں یہ دعائیں بچوں کو اکثر پڑھیں، انشاءاللہ شیطان سے وہ بچے بچیں گے بھی اور روئیں گے بھی نہیں اللہ نے چاہا تو. ترجمہ کیا ہے؟ میں تم دونوں کے لیے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے، ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے سانپ بچھو سے، اور ہر نظر بد والی آنکھ سے. آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم اسی سے اسماعیل اور اسحاق کو پناہ دیتے تھے، یا ابو داؤد کی روایت ہے. تو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو بچپن میں ہی شیطان سے بچانے اللہ کر دے. ہمیں فکر پتہ کب لگتی ہے؟ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے. چلیے واپس چل کے دیکھیے کیا ہوا مریم کی ماں کی نظر کے ساتھ. فرمائے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اس سے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریہ جب کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. پہلی بات تو دیکھیے، جہاں عبادت اور علم ہوتا ہے نا وہاں رزق ہوتا ہے. دوسری بات ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت زکریہ نے بی بی مریم سے یہ نہیں کہا میں تیرا پلو پکڑ لیتا ہوں، چل تو میرے لیے دعا کر، بلکہ یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. رکیے ذرا سوچئے، زکریا نے خود ہی دعا کر لی، مریم کا ہی واسطہ ڈال دیتے، اس کو کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نیک لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. تو یہاں سے لکھیے، اپنی دعائیں خود مانگیں، پھر فائدہ ہوگا. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. تو ایک اور دعا آپ کے بارے میں، ربی حب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعا. آپ میں سے جو بہنیں خواہش مند ہیں اولاد کی کہ اللہ اولاد دے، ہے نہیں یا اور چاہیے، یہ دعا یاد کر لیں. 38 آیت ہے، اس کو دن رات جب دل چاہے پڑھیں، شعور سے پڑھیں گے، اللہ آپ کے نصیب میں اگر اولاد ہے تو ضرور دے گا. پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. بچہ کیسا ملا ان دعاؤں کے نتیجے میں؟ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریہ نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تو پھر دعا مانگی کیوں؟ دیکھیں یہ انسان کی کمزوری ہے، پہلے مانگتا ہے، جب دعا قبول ہو جائے کہتے ہیں ہائے یہ کیسے ہوگا. اور کہنے لگے، میری بیوی بھانج ہے، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. کیا سبق ہے آپ کے میرے لیے؟ کہ جب کوئی نعمت ملے نا تو چپ کر جائیں، شور نہیں کریں، ذکر کریں، الحمدللہ، استغفار پڑھیں. ہم ہوتے تو بیبی شاور کی تیاریوں میں ہوتے اور نہ جانے کیا کچھ. خیر وہ وقت آ گیا. پھر وہ وقت آیا جب مریم نے فرشتوں سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. آئیں ہم بھی اپنی مریم کے لیے دعائیں کریں. آج بڑا عام نام ہے مریم، تو اللہ آج امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو چن لے، مریم علیہ السلام کی طرح باحیا بچیاں بنا دے اور ان کا چناؤ کر لے. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے اور ان کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اب کہانی سنا کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا. کیا خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. کیا پتا چلا؟ اللہ کا خوف اور ڈر رکھنا اپنے دلوں میں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، شیطان سے بچائیں. اسی طرح یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری نوجوان نسل بھرپور زندگی گزارے، تو چھوٹی عمر یعنی مناسب عمر میں شادی کر دیں، فطرت کے تحت ان کے جذبوں کی تسکین کریں، امتحان میں نہ ڈالیں. جب وقت پہ ایک چیز مل جاتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر اس چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی جو غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر انسان طلب کرتا ہے. واپس سلسلہ شروع ہوتا ہے. فرشتوں نے پھر سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اب دیکھیے، مریم کو خوشخبریاں مل رہی ہیں بیٹے کے لیے. آپ لوگ بیٹھ جائیے پلیز، یہ بیچ میں جاؤ، آپ ہی، کوئی کچھ بھی موومنٹ نہیں چاہیے پلیز اس وقت. فرشتوں نے پھر سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور جب رسول کی حیثیت سے وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ کے دور میں طب بڑی عام تھی، تو ان کو جو معجزات دیے جا رہے ہیں وہ بھی طبی نوعیت کے ہیں۔ کہنے لگے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئیں، اور دیکھو میں تمہارے رب سے تمہاری طرف ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، بس تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ اس کو ہائی لائٹ کریں، من انصاری اللہ، بڑا خوش قسمت ہے وہ جس کو اللہ کے راستے میں انصار اللہ بننے کا موقع مل جائے۔ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ اب آگے ایک سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ انصار اللہ نے کیا کہا، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بھڑکے ہے۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ ہم سورۃ مائدہ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی جان لینے کی جو کوشش کی گئی تھی اور کیسے اللہ نے ان کو بچایا، اس کا تذکرہ، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ساتھ رہنے سے، تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا۔ یہ ہے اللہ کے وعدے۔ آج بھی اللہ سے یہی دعا کی جائے کہ اللہ تو ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ایسے ہی گندی چیزوں سے پاک کر دے جیسے تو نے عیسیٰ کو پاک کیا۔ پھر فرمایا، جنہوں نے تیرا انکار کیا پھر تم سب کو آخر میرے ساتھ آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں، آج بھی آسمانوں پہ اٹھائے گئے، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں جس سے عیسیٰ کا واپس آنا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم عدل اور انصاف کرنے والے حاکم بن کر آئیں گے، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے اور جزیے کا خاتمہ کریں گے، اور مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اس وقت قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ قتال کرتا رہے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، خود امامت نہیں کرائیں گے بلکہ آپ کی امت کے ایک شخص بن کر آئیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ واضح ہونا چاہیے۔ آج بہت سارا ہماری نسلوں کے ذہنوں پہ ایک بوجھ ہے، نام نہیں لیتی، لیکن ایک فرقہ جو خود کو مسلم کہتا ہے لیکن ان کے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام آ چکے کسی اور نام سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان کے غلط شر سے بچا دے۔ آگے فرمایا، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ کو حکمت مل رہی ہے ان واقعات سے؟ انبیاء کرام کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے. تو پھر ہمیں حکمت سیکھنے کے لیے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت سبق ملتا ہے. تو قرآن کے قصے سبق آموز ہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے. اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم جانے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہیں, اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. آیت مباہلہ ہے. یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں اور اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے. کہو اے اہل کتاب, یہ ہے دعوت دینے کا پیارا طریقہ, کامن گراؤنڈ پہ بات کریں. آج بھی دیکھیے امت کے اختلافات کا یہی حل ہے, ہر مسلک اور جماعت کے لوگ جمع ہو جائیں اور اختلافی باتوں کو پیچھے ڈال کر اتفاقی باتوں کو بیچ میں لے آئیں. کیا اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں یکساں ہے, یعنی کامن. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں ایسے ہی مسلم بنا دے, صرف مسلم بائی نیم نہیں بلکہ مسلم بائی ایکشن. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی, پھر کیا تم اتنی سی بھی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. سب کہتے تھے ابراہیم ہمارے ایک فرقے سے تھے, اب اللہ اس کی دلیل دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی, بلکہ وہ ایک یکسو مسلم تھے, وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی, اور اب یہ نبی اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. دیکھیے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا, عمل سے دلیل دینی پڑتی ہے. ایمان لانے والو, اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے, حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے, مگر اس کا ان کو شعور نہیں. اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر شبہ والا بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے. اب یہ دیکھیے اسلام سے ہٹانے کی سازش اس دور میں بھی تھی, آج بھی بہت سی ہیں. فکر نہ کیجئے, سچے لوگ کبھی اسلام سے نہیں ہٹیں گے. کیا کہتا ہے؟ کس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. یہاں رکیے, وہ کہتے ہیں اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اپنے فرقے والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو, اپنے مسلک کے سوا کسی کی کتاب نہ پڑھو. تو یاد رکھیے وہی باتیں جو پچھلے لوگوں نے کی آج مسلمانوں میں آ گئیں, یہی آج کے دور کا ایک بہت بڑا روگ ہے. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا, یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہو کیا ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یاد رکھیے کیا اللہ کہتے, کہو فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے. جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ آپ بھی مانگیے، 3 سیکنڈ تک مانگیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ پتہ نہیں کتنی بڑی اللہ آپ کو نعمت دے دے اس دعا کے بڑھنے سے۔ امیوں یعنی غیر یہود کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، یعنی تعصب پیدا کرتے تھے۔ آخر کیوں ان سے باز برس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ دعا کریں اللہ میں عہد پورے کرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا بنا دے، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، ان کے دینداروں کی خیانتوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں۔ یہ بڑی اہم ہے، بالکل آپ پارے کے آخری چند آیتیں ہیں، دیکھیے شخصیت پرستی کا توڑ ہے، ذرا سا توجہ دیجئے گا۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی لوگوں کو رب سے جوڑنا چاہیے، خود سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یہی بات میں بھی آپ کو کہہ دوں، حق ہے آپ نے ربانی بننا، میرے سے نہیں جڑے، اللہ سے جڑے۔ جب بھی کوئی مجھے آ کے کچھ ایسی بات کہتا ہے مجھے الجھن آتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں اپنی تعریف سننے کے لیے آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ آپ رب سے جڑے، اس کا پیار، اس کی مرضی کے بنے۔ مجھے آپ سے خود ہی پیار ہوگا، آپ کو بھی مجھ سے ہوگا، یہ ایک ثانوی بات ہے۔ اصل پرائیورٹی اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس کی بات بھی ماننا۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت اور دانش سے نوازا، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ ہر مذہب والے کو اسلام قبول کرنا ہوگا، یہ ان کی اپنی کتابوں میں انہوں نے یہ وعدے لیے اور دیے ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا کیا، یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اپنی زندگی میں 3 مقاصد بنائیں، کیونکہ اپارا پورا ہو رہا ہے تو کچھ ساتھ لے کر جائیے۔ آج سے آپ کا میرا ایک بڑا گول ان 3 باتوں پہ ہوگا، لکھ لیں۔ نمبر 1، اے اللہ اب میری باقی زندگی تیرے حکموں کے مطابق بسر ہوگی۔ سب مل کر انشاءاللہ بولیں، سب تو نہیں بولے، ادھر والے بھی نہیں بولے، دل سے کہہ رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ؟ چلے میں اب بولتی ہوں، پھر خود سے کہیے گا۔ اے اللہ میری زندگی اب تیرے احکام کے مطابق بسر ہوگی، آمین۔ دوسرا، اب اس پہ اپنے خود ہی کہنا ہے، اللہ مجھے تیری رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے، یا اللہ اپنا خوف عطا فرما۔ یاد رکھیے علم نہیں بچاتا، اللہ کا ڈر بچائے گا۔ پھر آگے فرمایا اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ اب یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے ہاں صرف اسلام قبول ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیے گا، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی تابع فرمان یعنی مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تابع یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ بعض لوگ اس پہ غصہ کرتے ہیں، یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے؟ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، آپ کا گھر ہے نا، آپ جس کو اندر آنے دے وہی آئے گا نا، بات ختم۔ جنت اللہ کا گھر ہے، اللہ جس کو مرضی لے آئے۔ دوسری بات، آپ کسی کو بلائیں اور وہ آئی نا، پھر آپ کو کہ نہیں اندر جا کے تو مجھے مارو گی، تو آپ کہیں گے نہیں آتی تو نہ ہو، تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں۔ غیر مسلم کب چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ وہ تو اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اللہ کا گھر اللہ اپنے بندوں کو خود دے گا۔ اصل بات یہ کہ آپ نے میں نے کیا کرنا ہے، ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں توحید کا رنگ ہو، جہاں کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہونے آمیں۔ آج ہمارے پاس توحید نہیں ہے، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے گا، کہنے کو ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن وہی شاعر کی بات کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ ہو کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ آج ہمارے معاشروں میں نام تو ہے اسلام کا، توحید نہیں ہے، قرآنی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں ایک اللہ کی بات سمجھ آ جائے۔ آخری آیتیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا؟ رکیے ذرا، شاید اب جلدی میں آپ نہ سمجھ رہے ہوں تو میرا فرض ہے آپ کو سمجھاؤں، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بات ہے۔ اللہ نے ان کو پوری زندگی اسلام دکھایا دیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شرک میں ڈال دیا، انکار میں چلے گئے، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے۔ گواہی دی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آج عملی زندگی میں دور اور شرک میں پڑ گئے، بدعت میں پڑ گئے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کچھ کمی ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ذرا امیجینیشن میں لائیں، بالکل کنٹینیوس سزا مل رہی ہے ان کو۔ البتہ وہ لوگ جو بچ جائیں گے، جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے، ان کی تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ کھیل نہیں بنانا چاہیے توبہ کو، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفری کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دینا چاہے گا تو ایسے لوگوں سے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے تیار ہے، اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیوں؟ وقت ہوتا ہے، دیکھیے آپ کا تو بل جمع ہونا ہو اس کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے نا، ڈیٹ گزرنے کے بعد جائے تو شاید نہیں لیں گے یا پھر اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا لیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھے اور غلطیوں کی اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے.